ولا رسول بعده ولا رسالة بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد للشیطان من الف عابد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا کیونکہ سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. آپ کہیں گے کہ ہر مذہب والا، ہر دین والا اپنے دین کو سچا کہتا ہے، اگر آپ نے بھی یہ بات کہہ دی تو کون سا دین مار لیا؟ ہندو کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، عیسائی کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، یہودی کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، تو کوئی بھی اپنے دین کو جھوٹا تو نہیں کہتا نا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ چار باتیں ایسی ہیں جن کا جواب سوائے اسلام کے کسی دین میں نہیں ہے. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے زمانے کی دنیا اور آج کی دنیا میں بڑا فرق ہو گیا ہے ذرائع اور وسائل کے اعتبار سے. پہلے لوگ آپس میں کٹے پٹے رہتے تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ اور بھی چیزیں تھیں کہ ایک جگہ کی خبر آسانی سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے. اس لیے اس زمانے میں ہر علاقے میں الگ الگ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے تھے، کیونکہ ایک پیغمبر کی تعلیمات ساری دنیا میں پہنچنی مشکل ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ ہی نبی ہے. وہ صدوم اور عمورہ میں ہے، یہ عراق میں ہے. لیکن آج ساری دنیا مانتی ہے کہ آج ذرائع ایسے بن گئے ہیں خبر کے پہنچانے کے کہ چند سیکنڈوں میں خبر پوری دنیا کا چکر لگا جاتی ہے. اس لیے آج عقل بھی یہ مانتی ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہی نبی کی تابعداری کرنی چاہیے، اب یہ الگ الگ نہیں رہنا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء علیہ السلام کے دعووں کو ہم نے دیکھا تو وہ ایک ایک قوم کے نبی تھے یا ایک ایک علاقے کے نبی تھے. کسی پیغمبر نے سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری دنیا کا نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایسے دو نبی مل جاتے تو شاید الیکشن یا سلیکشن کی ضرورت پڑتی. اب ساری دنیا کے نبی ایک ہی ہیں اور ان کا اسم گرامی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے یہاں کوئی الیکشن اور سلیکشن کی ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد آج دنیا اپنے آپ کو پڑھی لکھی اور ترقی یافتہ دنیا شمار کرتی ہے، اور وہ دلیل کے بغیر کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کے معجزات آج سنے اور سنائے تو جا سکتے ہیں لیکن کوئی معجزہ آج دنیا میں باقی نہیں جو دکھایا بھی جا سکے. کیوں؟ ان نبیوں کا حیثیت موسمی پھولوں کی تھی، جیسے ہر پھول اپنے موسم میں بہار دکھاتا ہے لیکن جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو پھر وہ پھول دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سدا بہار پھول کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہر موسم میں ہر علاقے میں اس کی شان بڑھتی اور چڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے ان میں سے کسی نے کسی کا معجزہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک ہی پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کا معجزہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ قرآن پاک ہے. آج بھی جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ چیلنج تھا کہ ساری دنیا مل کر قرآن پاک جیسی ایک صورت لے آئے، آج بھی وہی چیلنج دنیا کے سامنے موجود ہے. یہ کس طرح معجزہ ہے عام فہم انداز میں عرض کرتا ہوں. پہلے ایک دو باتیں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یہ جو آپ کے سر پر ٹوپی ہے، یہ انسان نے بنائی ہے یا خدا نے؟ اور سر کس نے بنایا ہے؟ آنکھوں پر جو عینک ہے، یہ انسان کی بنائی ہے یا خدا تعالی کی؟ اور آنکھیں کس نے بنائی ہے؟ پاؤں میں جوتا جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے یا؟ آپ نے جواب میں کچھ تقسیم کر دی، کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی. اب پاؤں پر لکھا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یا سر پر یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے؟ آخر آپ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ ایک ہی دلیل ہے کہ اس جوتے جیسے ہزاروں جوتے انسان بنا لیتے ہیں، لیکن ساری دنیا مل کر اس پاؤں جیسا پاؤں نہیں بنا سکتی. اس طرح کی ہزاروں لاکھوں عین کے دنیا بنا سکتی ہے، لیکن ساری دنیا مل کر ایک آنکھ پیدا نہیں کر سکتی. اس ٹوپی جیسی ٹوپیاں ساری دنیا بنا سکتی ہے، لیکن اس سر جیسا سر ساری دنیا مل کر پیدا نہیں کر سکتی. تو اللہ کے کام کی پہچان کیا ہے؟ کہ ساری دنیا مل کر جو کام نہ کر سکے وہ خدا کا کام ہوتا ہے. جو پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کی ہے، یہی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی ہے، کہ ساری دنیا مل کر اس کلام جیسا کلام نہ لا سکے تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے. تو جس طرح ساری دنیا مل کر خدا کے سورج جیسا سورج پیدا نہیں کر سکتی، ایک مکھی یا مچھر کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتی، اس طرح آج تک ساری دنیا عاجز ہے، وہ قرآن پاک کے جیسی ایک صورت بھی لانے سے عاجز ہے. ایک دن میں انارکلی میں بائبل سوسائٹی میں چلا گیا تو وہاں ایک چھوٹی سی کتاب رکھی تھی جس کا نام تھا خبردار خبردار. میں نے وہ کتاب اٹھائی کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا اس سے کہ بھائی اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہم میں ایک بدعتی فرقہ پیدا ہو گیا ہے، یہوا وٹنس، اس کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے. میں نے کہا وہ بدعتی ہے یا آپ بدعتی ہیں؟ کیونکہ وہ تو یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے بندے ہیں. اور وہ فرقہ 3 خداؤں کو نہیں مانتا بلکہ ایک ہی خدا پر ایمان رکھتا ہے. تو ان کی جو کتاب ہے خدا سچا ٹھہرے، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم توحید کی تھی، تثلیث کی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا، خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں فرمایا. تو انہوں نے آپ کو بدعتی ثابت کیا ہے. انہوں نے جو حوالے دیے ہیں اپنی کتابوں کے، اس کا کسی ایک کا بھی اس میں جواب ہے؟ تو سوائے یوحنا کے ایک خط کے اور کوئی بات اس میں نہیں تھی. میں نے کہا یہ خط خود جعلی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے. تو مقصد یہ ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنی کتابیں مسلمانوں کے خلاف لکھتے ہیں، میزان الحق لکھی ہے پادری فانڈر نے، مباحثہ دینی عماد الدین نے لکھی ہے، عبدالحق نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، قرآن پاک نے آپ کو ایک کتاب لکھنے کی دعوت بھی نہیں دی، بلکہ ایک ورق لکھنے کی دعوت بھی نہیں دی. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ڈیڑھ سطر میں سورہ کوثر آ جاتی ہے، میرے مقابلے میں صرف ڈیڑھ سطر لکھ کر پیش کر دو اور قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ انسان اس کی مثال بنا کر لے آئے ہیں. تو اس نے صاف طور پر یہ تسلیم کیا برکت مسیح نے کہ بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں صفحات مسلمانوں کے خلاف لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مقابلے میں ایک ڈیڑھ سطر لکھنے سے ہم ساری دنیا واقعتا عاجز ہے. اور جس بات سے انسان عاجز ہے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے نا. تو گویا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک واقعتا معجزہ ہے. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تو نے عیسائیت کیوں قبول کی؟ وہ اثر میں پہلے ناروال کا شیعہ تھا. تو اس نے کہا اسلام نے کیا رکھا تھا، دس دن رولو سال میں اور سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اصل میں تمہیں اسلام کا پتہ نہیں چلا نا، تم رہی ایسے غلط طریقے پر. تو مقصد یہ ہے کہ آج کسی پیغمبر کا معجزہ دنیا میں موجود نہیں ہے. باقی نبیوں کے معجزے سنے سنائے جا سکتے ہیں، پڑھے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی دلیل نبوت اور معجزہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، اس لیے ان کی نبوت کی دلیل کو دنیا میں باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ قیامت تک ہے، اس لیے آپ کی دلیل نبوت قیامت تک دنیا میں باقی رہے گی. تو نبی بھی ہم نے تلاش کر لیا جو عالمگیر نبی ہے، ایک ہی نبی کا یہ دعویٰ ہے، اور ان کی دلیل نبوت بھی آج دنیا میں موجود ہے. کسی اور نبی کی دلیل نبوت آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اب تیسرا قدم بہت اہم یہ ہے کہ جس پیغمبر کو ہم نے ماننا ہے، کیا اس کا لایا ہوا پیغام آج دنیا میں محفوظ بھی ہے یا ختم گم ہو گیا ہے کہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کی تعلیمات آج دنیا میں محفوظ نہیں ہیں. آپ کسی یہودی سے یہ پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے تو کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ آج تورات پانچ حصوں میں ملتی ہے، پیدائش، گنتی، استثناء، احبار، خروج. پانچوں میں کسی ایک سطر میں بھی یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے. آج اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سر جھکاتے تھے، ان کی عبادت کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو دفعہ کا ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہے. ایک دفعہ دعا مانگی تھی، اے اللہ تیری بادشاہی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی آئے، اے اللہ تو ہمیں روز کی روٹی عطا کر دیا کر. اور ایک دعا یہ مانگی تھی بڑی عاجزی اور دل سوزی سے کہ اے اللہ اگر ہو سکتا ہے تو یہ صلیب کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے اور مجھے صلیب پر نہ مرنا پڑے. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، بعد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور وہ صلیب پر شہید ہو گئے. اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی کون سی تسبیح پڑھی، یہ آج دنیا کو محفوظ نہیں، یاد نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات اتنی محفوظ ہے کہ عبادات تو عبادات ہیں، جو چیزیں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی محفوظ نہیں وہ بھی آج محفوظ ہے. مثلا سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، اشوک اور وکرما جیت ہندوؤں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ صدیوں تک وہ ان کے احکام پر لاٹھوں پر لکھا کرتے تھے اور کندھا کرایا کرتے تھے. لیکن آج پوچھا جائے کہ سکندر کو بچپن میں جس بچی نے گود میں کھلایا اور لوریاں دی اس کا نام کیا ہے، تو دنیا کی تاریخ نے اس کو یاد نہیں رکھا. विक्रमाजीत और अशोक ने किस किस का दूध पिया और किस किस ने उसे परवरिश की आज दुनिया को याद नहीं, लेकिन हलीमा साबिया और उनकी बच्ची हजरत सीमा का नाम आज भी दुनिया को याद है कि हमारे हजरत सलम हलीमा साबिया के दूध पर पले और उनकी बच्ची छोटी सीमा आपको लोरियां दिया करती थी। सिकंदर जब तख्त पर चढ़ता तो कौन सा पांव पहले रखता था कोई पता नहीं, लेकिन हजरत बैतुल खला में तशरीफ ले जाते तो कौन सा पांव पहले रखते थे ये तक बातें महफूज है और कौन सी दुआ आपकी मुबारक जबान पर होती थी। इसलिए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे नबी पाक की तालीमात का एक नुक्ता भी गुम नहीं हुआ। जितनी तालीमात आज से 1400 साल पहले थी पूरे यकीन के साथ आज भी हमें वो तालीमात मौजूद है। और पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात तो गुजा वो जबाने ही दुनिया में बिट गई जिन जबानों में वो किताबें नाजिल हुई थी। आज इब्रानी जबान और यूनानी जबान या सरियानी जबान किसी मुल्क में बतौर जिंदा जबान बोली नहीं जा रही। तो अल्लाह ताला ने जिन जबानों को ही मुर्दा कर दिया आज उनको वो जिंदा ही नहीं तो खुदा के मारे हुए को दुनिया मिलकर जिंदा नहीं कर सकती। इसलिए तौरात ज़बूर इंजील ये वो खुश्क चश्मे हैं जहां आज पानी की एक बूंद भी प्यास बुझाने के लिए नहीं मिलती। हाँ रेत की चमक है जिसको बाद बेचारे बेवकूफ पानी की चमक समझ के वहां तक पहुंचते हैं लेकिन प्यासे ही मर जाते हैं, वहां अब प्यास बुझाने का कोई सामान मौजूद नहीं। एक कुरान पाक वो आबे हयात का चश्मा है जो आज तक दुनिया को शराब करता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह अजीज कियामत तक शराब करता चला जाएगा। तो ये तीन बातें हुई, इस्लाम के पास इनका जवाब है और किसी दीन के पास इनका जवाब नहीं। चौथी बात ये कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे और यहूदी जो उन पर ईमान लाए वो खुदा के फरमा बरदार कहलाए, लेकिन जब बाद में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो कल तक यहूदी जितनी बातों पर ईमान रखते थे आज उन सब पर ईमान रखते हुए भी काफिर करार दे दिए गए क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। अब ईसाई अल्लाह के फरमा बरदार समझे गए, लेकिन जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो कल तक ईसाई जितने अकीदे रखने के बावजूद वो अल्लाह के फरमा बरदार समझे जाते थे आज खुदा के नाफरमान करार दे दिए गए क्योंकि हजूर पाक पर ईमान नहीं लाए और काफिर करार दे दिए गए। तो हमने वो पैगंबर तो तलाश कर लिया जो आलमगीर नबी और सारी दुनिया का नबी है, जिसकी दलील नबूवत भी आज दुनिया में मौजूद है, जिसकी तालीमात भी महफूज है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी इलाके में कोई और नबी आ गया हो और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बाद में काफिर करार दे दिए गए, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मानने वाले बाद में खुदा के नाफरमान करार दे दिए गए, कहीं ऐसा ही मामला हमारे साथ भी पेश ना आ जाए। तो इसलिए ये खदशा दिल से जब ही निकलता है कि जिस नबी पर हम ईमान लाए उसने अपने आखिरी नबी होने का ऐलान भी कर दिया हो, कि ये खदशा ही निकल जाए कि किसी इलाके में भी और नबी भी आने वाला है। तो हमने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात का मुतालिया किया, अना खातमुन नबीयीन वला नबिया बादी सवाए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के और किसी ने नहीं फरमाया। तो ये चार बातें मैंने अर्ज की थी, इनका जवाब इस्लाम के सिवा किसी दीन के पास नहीं। इसलिए आज सच्चा दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो हम जो अपने दीन को सच्चा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला वजिल बसीरत कहते हैं, और वो लोग जो अपने दीन को सच्चा कहते हैं वो इन चार बातों का जवाब आज तक उनके पास नहीं और न कभी दे सकते हैं, इसलिए उनके झूठे होने में कोई भी शक नहीं। तो मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से हमें मुसलमान बनाया क्योंकि इस्लाम ही सच्चा दीन है, और फिर मुसलमानों में से अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनने की तौफीक अता फरमाई। کیونکہ مسلمانوں میں جب فرقے بنے گے تو ان میں نجات پانے والی یہی ایک جماعت ہے اہل سنت والجماعت. جب قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کہ میدان قیامت میں کتنے چہرے سے روشن ہوں گے اور کتنے چہرے سیاہ ہوں گے, تو صحابہ نے حضرت پاک کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت, ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے. یہ حدیثیں تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نجات پانے والوں کی نشانی کیا ہے, وہ انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. ہم جب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو ہماری نسبت رسول پاکرم کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے, جب وہ جماعت کہتے ہیں تو آپ کی پاس با جماعت صحابہ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی پاک سارے نبیوں سے افضل ہے, ہمارے نبی پاک کے صحابہ اور نبی پاک کے اہل بیت سارے نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ شان والے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی, اور پھر اہل سنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حنفی بننے کی توفیق عطا فرمائی, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقلد بنایا. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. تینوں لفظوں کا الگ الگ مقصد ہے, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب ہم نے سنت اہل سنت کہا تو نسبت کن کے ساتھ قائم ہوئی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک سے ایک ایسا کام لیا کہ جو پہلے کسی نبی سے نہیں لیا گیا. وہ کیا کام ہے؟ کہ دین کے کامل ہونے کا اعلان پہلے کسی نبی سے نہیں کروایا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آپ تکمیل دین کے لیے دنیا میں تشریف لائے, آپ کے بعد اب دین میں کوئی نقص اور کمزوری باقی نہیں رہی, اور قیامت تک اسی دین پر عمل کیا جائے گا. ول جماعت میں نسبت صحابہ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کون سا کام لیا؟ قرآن پاک میں آیا کہ خلاف سے راشدہ کے دور میں لا یمکننا لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اللہ تعالیٰ اپنے اسی پسندیدہ دین اسلام کو دنیا میں مضبوطی کے ساتھ قائم کروا دے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے لیا. ان کے زمانے میں دین دنیا میں پھیلا پھولا اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا. اب کافروں میں یہ میٹنگ کبھی نہیں ہوتی کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر سکتے ہیں, جیسے مکہ والوں نے میٹنگ کی تھی کہ چند آدمی ہیں ان کو نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو اسلام کا نام لینے والا بھی دنیا میں کبھی نہیں رہ جائے. لیکن صحابہ کے پاک دور میں اللہ تعالی نے اس دین کو مضبوطی نصیب فرمائی, اور یہ مضبوطی کے ساتھ دنیا میں ایسا جم گیا کہ اب کافروں کو یہ حوصلہ ہی نہیں رہا کہ وہ اس کے مٹانے کی سوچ سکے. تو یہ دو کام اہل سنت والجماعت میں آئے. اور امام صاحب کو جو ہم مانتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں, ایک کام ایسا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا تھا. اللہ تعالی نے وہ کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا. وہ کام کیا تھا؟ تدوین دین کا. تکمیل دین نبی پاک کے ذریعہ ہوئی, تمکین دین صحابہ کے ذریعہ ہوئی, اور تدوین دین کا سہرا سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر بندھا. نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے, وضو صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن اس زمانے میں وضو کا طریقہ تفصیل سے لکھا نہیں گیا کہ بھئی وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کی سنتیں کتنی ہیں. یہ پوری تفصیل سے جیسے آج تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جاتا ہے, اتنے عام فہم انداز میں پہلے کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. نماز پڑھتے تھے لیکن ابھی نماز کی تدوین اور ترتیب کتابی شکل میں نہیں ہوئی تھی کہ نماز کی شرطیں آپ کو دو تین سطروں میں مل جائیں, نماز کے ارکان کا پتہ چل جائے, نماز میں کل واجبات کتنے ہیں, کل سنتیں کتنی ہیں. کتنی باتوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کتنی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تدبیر صحابہ کے زمانہ میں نہیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کی زندگیاں اکثر جہاد میں گزر گئی اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کر حدیث کی کتابیں مرتب کرتے یا فقہ کی کتابیں مرتب کرتے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کے ہی آخری زمانے میں یہ کام شروع فرما دیا، اور اللہ تعالی نے یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے لیا. تو اہل سنت والجماعت حنفی میں تین مقاصد ہیں. سنت میں تکمیل دین کا ذکر ہے، والجماعت میں تمکین دین کا ذکر ہے، اور حنفیت میں تدویر دین کا ذکر ہے. اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ نے وہی دین پھیلایا جو اللہ کے نبی لائے تھے، یا پھر نیا بنا کے پھیلا دیا؟ وہی دین پھیلایا نا. آئمہ نے وہی دین لکھوایا جو صحابہ سے ملا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے نبی کا دین بدل دیا، وہ بڑا رافضی ہے، اور جو کہتا ہے کہ آئمہ نے نبی کا دین بدل دیا، وہ چھوٹا رافضی ہے. نبی کا دین تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے نبی کے دین کو کسی نے آج تک تبدیل نہیں کیا. ہر بدعتی فرقے پیدا ہوتے رہے جو بعض باتوں میں سنت کے خلاف چلنے لگے، لیکن نبی کا دین آج تک الحمدللہ محفوظ ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. اس نام کا ایک فائدہ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اس میں تین مقاصد پوشیدہ ہیں: نبی دین کے لانے والے، صحابہ دین کے لکھوانے والے، اور آئمہ کرام صحابہ دین کے پھیلانے والے اور آئمہ کرام دین کے لکھوانے والے. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی متصل سند ہے. نبی کا دین سچا، صحابہ نے اس کو سب سے پہلے قبول کیا، تو آنکھوں سے دیکھ کر قبول کیا نا. اللہ کے نبی کو نمازیں پڑھتے اسی طرح آنکھوں سے دیکھا جس طرح ہم اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کو نمازیں پڑھتے دیکھتے ہیں. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھا. اس لیے جو نماز آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو مجاہدے پر مبنی ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھی، اور صحابہ کو دیکھ کر ہمارے امام نے سیکھ لی، اس کے بعد اس کو کتابوں میں مرتب کروا دیا، اور وہ کتابیں جو آپ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی آپ کے پاس بیٹھ کر آج بھی دنیا میں چھپی ہی مل رہی ہے. تو اہل سنت والجماعت حنفی یہ ہمارے نام کی متصل سند بھی ہے. صحابہ نے براہ راست اللہ کے نبی پاک سے سنت کو لیا، اور ہمارے امام نے براہ راست صحابہ کو سنتوں پر عمل کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اسی جو کچھ دیکھا اسی کو کتابوں میں مرتب اور مدون کروا دیا. اس لیے ہمیں اس میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اب یہ تینوں کام دین کے تعمیری کام تھے: دین کی تکمیل، دین کی تمکین، اور دین کی تدریس. اب کوئی بھی تحریک اٹھے، جب وہ پھلے پھولے پھیلے تو آخر کچھ لوگ تقریب کار بھی آ جاتے ہیں جو اس کے خلاف رسسے پیدا کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک کی سنت کے خلاف دو طرف سے حملے ہوئے: ایک اہل بدعت کی طرف سے، اور وہ اس کے رسول اور اس کے اولیاء اللہ کے نام سے نبی کی سنتوں کو مٹانے لگے. ان کی ساری محنت اسی پر شروع ہو گئی کہ ہماری بدعت دنیا میں قائم رہے، نبی کی سنتیں مٹ جائیں. میں ان بدعت کی مثال دیا کرتا ہوں جڑی بوٹیوں سے. جیسے گندم آپ کو زمیندار خود بو کر آتا ہے، لیکن اس میں کچھ خود رو جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں. گندم پوری دنیا میں اس کا پودا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے. سرحد میں جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں پنجاب والے ان کا نام نہیں جانتے، جو پنجاب میں اگتی ہیں سندھ والے ان کا نام نہیں جانتے، افریقہ میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پاکستان والے ان کا نام نہیں جانتے. اس لیے بدعات اور رسمیں ہر علاقے کی الگ الگ ہوا کرتی ہیں، اور سنت ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کی مثال جڑی بوٹیوں کی مثال ہوتی ہے. تو اہل بدعت سنت کی فصل کو تباہ کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں ان میں سے کوئی جڑی بوٹی مٹ نہ جائے. تو ایک طرف سے سنت پر حملہ کیا اہل بدعت نے اور سنت کو مٹانے کے لیے خوش نما عنوان رکھ لیا عشق رسول. وہ اپنی ہر بدعت کا نام عشق رسول رکھتے ہیں یا عشق اولیاء اللہ رکھتے ہیں اور اس سے اللہ کے پاک نبی کی سنتوں کو مٹاتے ہیں. حضرت پاک نے خود فرمایا تھا کہ کوئی بدعت نہیں آئے گی کہ میری سنت اس کے مقابلے میں پھر بیٹھ جائے گی. دوسری طرف سے حملہ ہوا حدیث رسول کے نام سے کہ انہوں نے حدیث رسول کے نام سے اللہ کے نبی پاک کی سنتوں کو مٹانا شروع کر دیا. آپ کہیں گے کہ کیا حدیث اور سنت میں بھی منافعات ہو جاتی ہے؟ سنت اس متواتر عمل کا نام ہے جو اللہ کے نبی پاک سے شروع ہوئی اور امت میں سورج کی روشنی کی طرح ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. لیکن بعض حدیث کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن پر عمل متواتر پھیلا ہوا نہیں, ان کو ہم حدیث تو کہیں گے سنت نہیں کہیں گے. مثلا آپ نے مشکات شریف کا ترجمہ پڑھا, اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو میں کلی فرمایا کرتے تھے. اب حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک وضو میں کلی ہر جگہ ہو رہی ہے یا نہیں رہی؟ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں کلی کرتے ہیں, اگر بالفرض ایک دن جان بوجھ کر آپ کلی نہ کریں تو آپ کا دل یقیناً آپ کو جو جوڑے گا کہ آج وضو پورا نہیں ہوا, اس میں ایک سنت کی کمی رہ گئی ہے, جو جوڑے گا یا نہیں؟ اسی مشکات میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت وضو کے بعد بیوی سے بوسو کنار فرماتے تھے. لیکن کیا جس طرح کلی والا عمل پوری امت میں سورج کی روشنی کی طرح پھیلا, یہ عمل بھی امت میں پھیلا ہے عملی طور پر؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں مسجد میں وضو کر کے پھر پہلے لوگ گھر جاتے ہو کہ بھائی اس سنت پر عمل کر کے آئیں پھر آ کے نماز پڑھیں گے, ورنہ وضو خلاف سنت رہ جائے گا اور ثواب کم ملے گا؟ آج تک آپ نے کتنے وضو کیے جس کے بعد بیوی سے بوسوں کنار نہیں کیا؟ ایک مرتبہ بھی آپ کے دل میں آپ کو کبھی کے جوڑا نہیں کہ بھائی آج سنت رہ گئی ہے. تو سنت وہ احادیث ہے جن پر متواتر عمل چلا آ رہا ہے, اور جن پر عمل نہیں چلا آ رہا ان کو ہم حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن سنت نہیں کہہ سکتے. اب بخاری مسلم میں حدیث آپ کو ملے گی کہ حضرت ایک کمرے میں نماز ادا فرماتے تھے, لیکن اس پر امت کا متواتر عمل نہیں ہے. عمل تین ہی کپڑوں میں نماز پڑھنے کا ہے, سر پر بھی کپڑا ہو, قمیض بھی ہو اور ازار وغیرہ بھی ہو. اب اس کو ہم حدیث تو کہیں گے سنت نہیں کہیں گے. بخاری مسلم میں بلکہ سیاہ سیاستہ کی ہر کتاب میں حدیث موجود ہے کہ حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, لیکن آپ کی یہ عادت مبارک نہیں تھی, عادت مبارک بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی, اگرچہ وہ حدیث بخاری مسلم نہیں دوسری کتابوں میں ہے. اب اس کو ہم سنت کہیں گے کہ یہ آپ کی عادت تھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کو, لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حدیث تو کہا جائے گا سنت نہیں کہا جائے گا. خود رسول اقدس سرم کی حدیث دار مسلی صفحہ 208 جلد 4 اور خطیب کی مشہور اصول حدیث کی کتاب الکفایہ فی علوم الروایہ میں اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرد علی سیر الاوزاعی میں کئی سندوں سے یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد لوگ تمہارے سامنے میری حدیثیں پیش کیا کریں, ان میں سے جو حدیث قرآن کے موافق ہو اور میری سنت کے موافق ہو اس پر عمل کرنا, اور جو قرآن کے خلاف ہو یا میری سنت کے خلاف ہو اس پر عمل نہ کرنا. تو خود آپ نے فرمایا کہ سنت اور چیز ہے, اور بعض اوقات حدیث سنت کے خلاف بھی ہوا کرتی ہے. تو اس لیے ایک فریق نے بدعت سامنے لا کر سنت کو مٹانے کی کوشش کی, اور ایک نے ایسی حدیثیں جن پر عمل جاری نہیں رہا, عمل متواتر نہیں رہا, وہ حدیثیں دکھا دکھا کر سنت کو مٹانے کی کوشش کی. اس کو ایک عام ہے مثال سے سمجھے, ایک 100 روپے کا نوٹ آج آپ کی جیب میں بھی ہے, چل رہا ہے آپ کے ملک میں. ایک 100 روپے کا نوٹ پہلے چلتا تھا, وہ آج اب بند ہو گیا ہے, اب اس کو آپ کے ملک کا بازار اور بینک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. और 100 रुपए का नोट ये ईद के मुबारक के नाम से आ जाता है जो 5-5 पैसे में मिलता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मेरे पास 5 नोट हो गए 100-100 रुपए के, 10 नोट हो गए 100-100 रुपए के। अहले बिदत मिसाल है इस ईद वाले नोट की, जिस पर बच्चा तो खुश हो रहा है लेकर कोई आदमी आपको उसके 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। और गैर मुकलद मिसाल है उस मनसूख नोट की, मतरूक नोट की, जिस पर अगरचे स्टेट बैंक की मोहर तो लगी हुई है उस पर गुलामी साहब के दस्तखत भी है। जिस जमाने में यह वजीर खजाना था या दूसरे वजीर खजाना के दस्तखत है उस पर लफ्ज मनसूख लिखा हुआ भी अगरचे नहीं, लेकिन मुल्क का बैंक और मुल्क का बाजार उसको ले नहीं रहा। अगरचे आपको वो तारीख न याद हो कि कब वो नोट मनसूख हुआ, अगरचे आपकी जेब में वो आर्डर या उसका नंबर मौजूद ना हो कि वो कब मनसूख हुआ, लेकिन उसके मनसूख होने की आपके पास एक ही निशानी है कि हम बैंक में लेकर जाते हैं वो नहीं लेता, बाजार में लेकर जाते हैं बाजार वाले नहीं लेते। तो इसी तरह जिस हदीस पर सहाबा और ताबीन में अमल जारी नहीं रहा वो उस मनसूख नोट की मिसाल है। तो गैर मुकल्लदीन उस मनसूख नोट की मिसाल है और अहले सुन्नत वल जमात उस नोट की मिसाल है जो आज मुल्क में चल रहा है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करना, और जो लोग इन सुन्नतों को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं का इसके रसूल के नाम से करे या हदीस रसूल के नाम से करे, उनका मुकाबला किया। और आप जिस तरह अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, वल जमात कहते हैं, हनफी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं ना, तो देवबंद ने क्या काम किया है कि इसका नाम भी बड़ा मशहूर हो गया है। तो सुन्नत में अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत थी जिन्होंने दीन की तकमील फरमाई, वल जमात में सहाबा की तरफ निस्बत थी जिनके जरिए दीन को तमकीन नसीब हुई, हनफी में इमाम साहब की तरफ निस्बत है जिनके जरिए दीन को तदवीर नसीब हुई। उलमाए देवबंद ने कौन सा काम किया, उसका नाम है ततहीर दीन, कि जब बिदतियों ने बिदात से और गैर मुकल्लदीन ने मनसूख और मतरूक रवायतों से नबी पाक को सुन्नतों को मिटाना शुरू किया, इनके चेहरे पर माज़ अल्लाह खाक डालनी शुरू की, तो उलमाए देवबंद ने सुन्नत का चेहरा फिर निखार कर आवाम के सामने पेश कर दिया, उलमा के सामने रख दिया ताकि सुन्नत पर आसानी से अमल किया जा सके। तो उलमाए देवबंद ने जो काम किया उसका नाम क्या है, ततहीरे दीन, ताकि उन बिदात और इलाहादों से अल्लाह के नबी की सुन्नत के चेहरे को फिर साफ कर दिया जाए। तो हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी है। तो मैंने चारों अल्फाज का मकसद आपके सामने जिक्र किया। तो जिस तरह दुनिया के सरमाए का चोर दुश्मन होता है वो लूटने की कोशिश करता है, 72 फिरके जो है वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के दुश्मन दुनिया में मौजूद है जो चाहते हैं कि सुन्नतें मिट जाएं, इसलिए वो अजीबो गरीब उनवान पैदा करते हैं आवाम के सामने धोखा देने के लिए ताकि उन उनवानों से लोग धोखे में आ जाए। अब देखो मतलब पहले एक लफ्ज इस्तेमाल था कि फुलां औरत जो है वो कंजरी है, अब ये लफ्ज बदनाम हो गया तो अब उसके लिए एक लफ्ज आ गया कि वो एक्ट्रेस है, वो भी खुश होती है कि बड़ा अच्छा लकब है मेरा, और हम भी उनकी तस्वीरें लगा लगा के बैठकों में लगाते हैं कि ये एक्ट्रेस की तस्वीर है। अगर वही पहला लफ्ज बाकी रहता तो कभी हम इस तरफ नहीं आते ना। इसी तरह तहरीफ कुरान का लफ्ज इतना बदनाम हो गया, अहले सुन्नत वल जमात उलमा ने मेहनत की कि तहरीफ के लफ्ज से कायलीन तहरीफ खुद कांपने लगे थे, वो भी अब सीखते हैं कि जी हम तहरीफ के कायल नहीं, हम तहरीफ के कायल नहीं। अब देखा गया कि लोगों को अब तहरीफ कुरान के लफ्ज से धोखा नहीं दिया जा सकता, तो अब उसका नाम रख दिया गया तफहीमुल कुरान, दीन के मसायल को कुरान के नाम पर बदला गया, नबियों और सहाबा की शान में गुस्ताखियां की गई और नाम तहरीफ कुरान की बजाय क्या रख दिया गया, तफहीमुल कुरान। अब बेचारे लोग फंस जाते हैं कि भाई कुरान शायद समझ आ जाएगा इस किताब के पढ़ने से। अब जिसको पहले तबर्रा कहते थे اور شیعہ تبرع کرتے تھے، اس پر علماء نے اتنا کام کیا کہ اب تبرع کا لفظ خود ایک گالی بن چکا ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو تبرعی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی میں تبرع باز ہوں، اس لیے اب اس تبرع کا نام رکھ لے گیا تنقید صالح. اور یہ کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں. تو اب تنقید اور اس کے ساتھ صالح کا لفظ بھی ملا لیتے ہیں تاکہ ہم تبرع کریں تو لوگ اس سے بد کے نہیں. جس کا نام تقیہ تھا اس کا نام آج کل پالیسی رکھ لیا گیا. ایک دن پالیسی ہوتی ہے کہ عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی، دوسرے وقت میں ہوتی ہے کہ بن سکتی ہے. اب کہتے بھی اس وقت بھی دین تھا، آج بھی دین ہے. ایک وقت لکھا جاتا ہے کہ جمہوریت شرک کی سب سے بڑی قسم ہے، اور دوسرے وقت میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہی اسلام ہے. تو جب پوچھتے ہیں کہ بھئی آخر یہ دین کے بنیادی عقائد میں اور مسائل میں تبدیلی کیوں، تو کہتے جی ہماری پالیسی آج کل یہ ہے. تو جس کا نام تقیہ تھا وہ لفظ بدنام ہو گیا نا. اسی طرح لوگوں نے ایک جھوٹا مقابلہ بنا رکھا ہے کہ جی ہم اہل حدیث ہیں اور یہ حنفی ہے. دیکھو حنفی ہم اجتہادی مسائل میں ہیں، حدیث کے مقابلے میں قتل نہیں. بلکہ مقابلہ اللہ کے نبی نے جو بتایا تھا نا کہ مقابلہ سنت اور بدعت کا ہے، ایک سنی ہوگا دوسرا بدعتی ہوگا. تو اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ مقابلہ بھی پتا چلا کہ ایک اہل سنت ہوں گے، دوسرے ایسی حدیثوں پر عمل کریں گے جو سنت کو مٹانے والی. تو یہ دراصل سنت کے دشمن ہیں، سنتوں کو مٹاتے ہیں. لیکن ان کے مغالطے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ دو تین اشتہار یہیں سے مجھے ملے، اس لیے ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں. دیکھو کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ ایک اشتہار ہے، 5 لاکھ روپے کا انعامی چیلنج. اب ان انعامی چیلنجوں کے بارے میں ایک قاعدہ یاد کر لیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی جب دنیا میں تشریف لاتے تو ان کا دعویٰ تھا نا ہم نبی ہیں، تو دلیل ان کے ذمہ ہوتی تھی کہ دلیل سے اپنی نبوت کو ثابت کر دے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر فرماتے تھے اور وہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہوتی تھی. اب کافر جب دیکھتے کہ ہم اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ جھک جاتے اور نبیوں پر ایمان لے آتے. اور اب وہ ایمان بھی نہیں لاتے، لیکن جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو وہ بھی اچھے نہیں لگتے کہ یہ ایمان کیوں لا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ ان معجزات کی قدر و قیمت کو عوام کے ذہنوں میں ختم کرنے کے لیے فرمائشی معجزات مانگتے، کچھ شرطیں لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ معجزہ دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے کوئی بات مشکل نہیں ہے نا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن علماء حضرات بھی تشریف فرمایا ہے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ کے سوا اللہ تعالی نے کبھی یہ فرمائش کافروں کی پوری نہیں کی. ناکہ صالح صالح علیہ السلام کی اوٹلی، یہ ان کے فرمائش پوری کر دی گئی، لیکن اس کے بعد وہ قوم سبا ہستی سے بالکل مٹا دی گئی. لیکن اس کے بعد وہ قوم سبا ہستی سے بالکل مٹا دی گئی. اللہ کے نبیوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ فرمائشی معجزہ دکھا دے، شاید یہ لوگ ایمان لے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ فرمائشی معجزات نہیں دکھاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ فرمائشی معجزے اور نبوت، فرمائشی دلیل کی قوت ختم ہو جاتی ہے. معجزہ تو ایک ایسی قوت کا نام ہے نا کہ سب کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں. دلیل ایسی قوت کا نام ہے کہ سب کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن اگر فرمائش پوری شروع ہو جائے تو ان کی فرمائش پوری ہوگی، ان کی ایک ہی گردن جھکے گی، باقی نہیں فرمائش کر دے. تیسرا تیسری فرمائش کر دے گا، چوتھا چوتھی فرمائش کر دے گا. تو گویا معجزہ ایک مداری کا کھیل بن گیا نا کہ ایک معجزہ صرف ایک آدمی کی گردن جھکا سکتا ہے اور کسی کی گردن نہیں جھکا سکتا. یہی حال فرمائشی دلیل کا ہے کہ آپ شرطیں لگا کر ایک فرمائش کریں گے. اب اگر وہ فرمائشی دلیل ایک ہی پوری کی گئی، دوسرا دوسری فرمائش کر دے گا، تیسرا تیسری فرمائش کر دے گا، تو تقدیر کی قوت ختم ہو جائے کھائے. اگر وہ یہ سچ بولتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر معجزے تو ظاہر ہوئے ہیں لیکن ہمارے فرمائشی معجزے ظاہر نہیں ہوئے تو یہ بات سچی تھی. لیکن وہ کہتے کیا تھے؟ کوئی معجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا. یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ ہمارا فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا, اس سارے معجزات کا انکار کرتے تھے. وہی طریقہ جو کافروں نے نبی پاک کے معجزات کی قدر و قیمت گھٹانے کے لیے اختیار کیا تھا, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, وہی ان انعامی چالجوں میں اختیار کیا گیا ہے. یہ ایک عبارت خود لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنا قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے وہ نہیں, یہ جو لفظ ہم نے لکھے ہیں یہ اللہ کے نبی سے کہلوا دو تو 3 لاکھ روپیہ لے لو, 5 لاکھ روپیہ لے لو. اب سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ, کہ یہ نہیں مانگتے کہ آپ جو قرآن سامنے ہے اس میں اس بارے میں کیا مسئلہ ہے, جو احادیث کا ذخیرہ سامنے ہے اس میں اللہ کے نبی کے پاک کے ارشادات اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے, یہ نہیں چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ یہ ایک سطر لکھی ہے, 10 شرطیں لگا کر اس نے ایک عبارت لکھی ہے, کہتا ہے یہ الفاظ اللہ کے نبی سے کہلا دو تو میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ انعام دے دوں. اب کسی کے پاس میں یہ بات ہے کہ آج اللہ کے نبی پاک سے نئے الفاظ کہلوا دے؟ یہ کسی کے اختیار میں ہے؟ یہ وہی فرمائش ہے, فرمائش کی دلیل جیسے کافر مانگا کرتے تھے. مسئلہ ہے قرآن سلف الامام کا, کیا جو اس وقت قرآن اور ذخیرہ حدیث موجود ہے اس میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہے. اس لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر آیت لکھی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب دیکھو پہلا دھوکہ تو اللہ تعالیٰ سے کیا, پوری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول. لیکن اس نے اس میں سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لیا, باقی قرآن کی آیت بھی چھوڑ دی. زید حربیوں سے ہے یا خدا تعالیٰ سے؟ آگے لکھی فقرأوا ما تیسر من القرآن, مسئلہ لکھ رہا ہے فاتحہ خلف الامام کا. یہ آیت سورت مزمل کی ہے, سورت مزمل 30 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور سورت فاتحہ 7 نمبر پر نازل ہوئی ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت سورت فاتحہ سرے سے دنیا میں موجود ہی نہیں تھی, تو اس سے سورت فاتحہ کیسے مراد لے رہا ہے؟ پھر دیکھو قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں اور نماز پڑھنے کے بھی 2 ہی طریقے ہیں, تیسرا کوئی طریقہ نہیں. یا آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا باجماعت نماز پڑھیں گے, 2 ہی طریقے ہیں نا, تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں. تو قرآن پاک میں بھی 2 آیتیں نازل ہوئی, ایک نازل ہوئی فقرأوا ما تیسر من القرآن, یہی جو اسی اشتہار والے نے لکھی ہے, اور ایک آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت سے تم پر نازل ہو. اب یہ آیتیں کن پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ہم کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا مطلب جتنا اچھا وہ سمجھتے تھے اور دنیا کا کوئی ماں کا لال نہیں سمجھ سکتا. اب یہ دونوں احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے دونوں طریقے نماز پڑھنے کے سکھائے. اکیلے نمازی کو بھی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا, رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تھا اور پھر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کرتا, حضرت نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. آخر اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے نماز سکھا دیں, تو اس کو کون سا حکم دیا جو فقرأوا ما تیسر من القرآن میں ہے؟ فرمایا تم تکبیر تحریمہ کو تم مقرأ بما تیسر معک من القرآن, کہ پھر جتنا میسر ہو سکے آسانی سے قرآن وہ تو پڑھ لو. تو جو حکم اس آیت میں ہے وہ اکیلے نمازی کو نماز سنبھال سکھاتے ہوئے رسول پاک نے دیا. اسے جس طرح تکبیر کہنے کا حکم دیا, رکوع کا حکم دیا, سجدے کا حکم دیا, قرآن پڑھنے کا حکم بھی دیا. اور جب آپ نے نماز با جماعت کا طریقہ سکھایا تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, سارا طریقہ سکھایا. امام رکوع کرے تم رکوع کرو, امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو, پورا امام اور مفتی کا اشتراک رکھا کہ جو کچھ امام کرے تم نے بھی کرنا ہے. لیکن جب یہ آیا نا قرآن پڑھنے کا مسئلہ تو فرمایا وہ اذا قرأ فانصتوا امام قرآن پڑھے گا اور تم خاموش رہنا. تو جو اس آیت میں حکم تھا نا فاستبعوا لہ وانصتوا, اللہ کے نبی پاک نے یہ حکم کہاں سمجھایا؟ جو نماز باجماعت کا طریقہ تھا کہ بھی نماز باجماعت میں امام قرآن پڑھے گا اور تم نے خاموش رہنا ہے. اب قرآن 114 سورتیں ہیں نا, سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے اور والناس آخری سورت ہے. تو اب سارے قرآن کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا. اب اشتہار سے لکھا ہے جماعت کی نماز کے بارے میں خلف الامام کے لفظ سے, تو اس کو وہ عید لکھنے چاہیے تھے نا جس کا حکم اللہ تعالی نے نماز با جماعت والوں کو دیا, لیکن پورے اشتہار میں وہ عید اس نے نہیں لکھی. جو آیت اکیلے نمازی کے بارے میں تھی اس کو تو نماز باجماعت پر چشمہ کر دیا, اور جو نماز باجماعت کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی اس کو پورے اشتہار میں کہیں ذکر تک نہیں کیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ, کہ بات کسی موقع کی ہو اور لگا کسی اور موقع پر دینا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے اور دھوکہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھو وہ بات بالکل واضح ہے, دو ہی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے اور دو ہی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں. دونوں آیتوں کو اللہ کے نبی نے دونوں جگہ فٹ کر دیا ہے کہ یہ آیت اکیلے نمازی کے بارے میں ہے اور یہ آیت جو ہے وہ نماز باجماعت کے بارے میں ہے. اس میں کون سی ایسی کسی ہے جو کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اس پر پھر لاکھوں روپے کا چیلنج بھی دیا جا رہا ہے اور ان آیتوں کو اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا جو آیت جماعت کے بارے میں ہے. پھر دھوکہ ایسا عجیب انداز میں دیتے ہیں. آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے, جہاں تربیلا ڈیم بنا ہے نا اس کے قریب نجف اور ایک قصبہ ہے ہری پور ہزارہ کے آگے, وہاں ہم برادری کے سلسلے میں گئے تو پولیس پہلے پہنچ چکی تھی ہمارے جانے سے, اے سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب آئے ہوئے تھے. وہاں جو ان غیر مقلدین کا امیر جماعت ہے اس کا نام ہے راجہ افتخار احمد, کلین شیو ہے, داڑھی منڈا ہے. تو بیٹھا تھا, اے سی صاحب سے کہنے لگا کہ اے سی صاحب 3 دن سے میں سویا نہیں. میں نے پوچھا بخار تھا آپ کو؟ کہنے لگا بخار نہیں ہے, برادری کا شور پڑ گیا تھا. اے سی صاحب کہنے لگے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کا یہ حکومت چاہتی ہے کہ علماء ملک میں امن قائم کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں, اور آپ نے یہ کیا کیا, یہاں مناظرے پر آ گئے, اگر قتل ہو جائے پھر کیا ہوگا, ملک میں فتنہ ہو جائے گا یا نہیں؟ میں نے کہا اے سی صاحب جب بھی دو آدمی یا دو فریق لڑتے ہیں تو لوگ قسم قسم کی باتیں بناتے ہیں. کچھ کہتے ہیں اس کا قصور ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں وہ قصوروار ہے, تیسرا کہتا ہے دو دو ہی ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, لیکن یہ عوام کی باتیں ہوتی ہیں. جج کبھی یہ بات نہیں کہتا, وہ قصوروار کو تلاش کرتا ہے کہ قصوروار ہے کون. آپ جج ہیں, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. یہاں انہوں نے اشتہار چھپوا رکھے ہیں کہ ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی, ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. ہم نے کبھی ان کی نماز پر تبصرہ نہیں کیا, کوئی اشتہار ان کے خلاف ایسا چاہے نہیں کیا. اب جب انہوں نے یہ فتنہ علاقے میں پھیلا رکھا ہے تو میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے. کیا یہ بات کہنے سے مجھے کوئی قانون روکتا ہے؟ کیا کسی اخلاقی ضابطے کے خلاف ہے, کسی قانون کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤں کہ بھئی ہماری نماز صحیح ہے, ہماری نماز کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ تو یہ سب کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اشتہارات دیکھو آپ کے سامنے بھی بانٹ رہے ہیں, تو فتنہ ان لوگوں نے ڈالا ہے نا. اب دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ اپنے سامنے مناظرہ کروا لیں تاکہ آپ کے سامنے دلائل آ جائیں, یا ان سے ہمیں لکھوا دیں کہ بھی ہنجو کی نماز ہو جاتی ہے, پھر ہی فتنہ ختم ہوگا نا, کیونکہ انہوں نے اشتہار شائع کیے ہوئے ہیں کہ ہنسیوں کی نماز نہیں ہوتی. تو اسی صاحب نے کہا راجہ افتخار سے کہ بھئی واقعی جھگڑا اور فتنہ تو آپ کی جماعت کی طرف سے پھیل رہا ہے. کہنے لگا جی میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ نے کتنی مسجدوں سے جا کر آئیے اشتہار پھاڑے, کوئی کام آپ نے ایسا کیا بھی؟ اب دیکھو وہ ایک کلین شیو آدمی ہے لیکن اپنے مذہب کی بات کس طریقے سے سمجھاتا ہے. کہنے لگا ایتی صاحب میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں, کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں اور حرفی بھی اللہ کے نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے بات بھی اسی کی ماننی چاہیے. یہ کہتے ہیں کلمہ ہم نبی کا پڑھیں گے اور بات امام ابو حنیفہ کی مانیں گے. امام ابو حنیفہ بہت ہی نیک آدمی تھے لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کے زمانے میں حدیث کی کتابیں جمع نہیں ہوئی, حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی, اس لیے ان کو حدیثیں زیادہ ملی نہیں. تو وہ بہت سے مسئلے قیاس سے بیان کر گئے تھے لیکن ساتھ یہ فرما گئے تھے کہ صحیح حدیث مل جائے تو حدیث پر عمل کر لینا. اب ہمیں حدیث مل گئی ہے کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم کوئی گالی نہیں دیتے, ہم حنفیوں سے کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کر لو گے تو اللہ کے نبی بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کے امام بھی راضی ہو جائیں گے, کیونکہ وہ فرما گئے تھے صحیح حدیث پر عمل کرنا. اور اگر آپ اس پر عمل نہ کریں گے تو اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کے امام بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھو کس طریقے سے اس نے بات کی. یسی صاحب بھی اس کے بات سے متاثر ہوئے, مجھے پوچھنے لگے کہ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا پوری مانتے ہیں, ادھوری نہیں مانتے. کہ پوری ادھوری کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ابھی آپ کو میں نہیں بتانا چاہتا, پہلے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں پھر بتاؤں گا. تو یسی صاحب کہتے کہ میں مولوی ہوں. میں نے کہا کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو صرف مولویوں کو آتے ہیں, عام لوگوں کو نہیں آتے, اور کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں. میں آپ سے مولویوں والا مسئلہ نہیں پوچھنے لگا, وہ مسئلہ پوچھوں گا جو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے. کہنے لگا کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں؟ کہتے بالکل میں جانتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کبھی سنا کہ دنیا میں کوئی مسجد ایسی ہو جہاں خطبے کے بغیر لوگ جمعہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگے میں تو نہیں سنا. کہتا خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہی نہیں, پڑھے کیسے لوگ؟ میں نے کہا یہ مسئلہ آپ کو یاد ہے نا کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا؟ کہتا بالکل یاد ہے. میں نے کہا آپ جمعہ پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتا ہوں, آخر میں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا ذرا خطبہ سنا دے مجھے. جب میں نے کہا ایسی صاحب سے کہ خطبہ سنا دے, وہ کہنے لگا جی کیا کہا؟ میں نے کہا خطبہ سنا دے ذرا. کہنے لگا میں کیوں سناؤں خطبہ؟ میں نے کہا آپ جمعہ نہیں پڑھتے اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. کہنے لگا جی وہ خطیب پڑھتا ہے نا. میں نے کہا وہ اپنے لیے پڑھتا ہے, تمہارے لیے تھوڑا پڑھتا ہے. کہنے لگا نہیں جو سب کے لیے پڑھتا ہے, ہم بہرے تھوڑی سن لیتے ہیں اپنے کانوں سے. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ وہ خطبہ تو سب کے لیے پڑھتا ہے لیکن امام قرات صرف اپنے لیے کہتے کرتا ہے, سب کے لیے نہیں کرتا. تو میں نے کہا اب آپ نے کہا آپ خطبہ خود نہیں پڑھتے اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم سن لیتے ہیں, میں آپ کے کان بند کرتا ہوں. وہ کہتے میں نے کہا آپ دیر سے آئے, پچھلی صاحب میں جگہ ملی اور بجلی غیر مقلد ہو گئی, اس لیے سپیکر کی آواز بند ہو گئی. اب آپ کو پیچھے بیٹھے یقین خطیب کی آواز سنائی نہیں دے رہی اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ, تو آج تو آپ پھنسے ہیں نا. تو کیا آپ جیب میں ڈال کے لاتے ہیں پھر دیکھ کے پڑھتے ہیں خطبہ؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں, آپ کو پتا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا؟ کہنے لگا جی اگرچہ آواز نہیں سنائی دے رہی لیکن خطیب نظر تو آ رہا ہے کہ کچھ پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا ان بیچارے ہستیوں کو امام نظر نہیں آتا کہ مسلے پر کھڑا ہے باجماعت نماز میں؟ ان بیچاروں کو بھی نظر آتا ہے, لیکن چلو میں آپ کی آنکھ بند کرتا ہوں آج. کہنے لگا وہ کہتے. میں نے کہا ایک جمعے میں آپ اس وقت پہنچے جب امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے تھے, آپ نے نہ کانوں سے امام کی آواز خطبے کی سنی نہ آنکھوں سے خطبہ پڑھتے ہوئے امام کو دیکھا, آپ تو آئے دوسری رکعت کے وقت ہے. اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا, تو آج تو آپ پڑھیں گے نا بیٹھ کے خطبہ پہلے, پھر ملیں گے نا جماعت میں. تو کہنے لگے نہیں. تو اے جی صاحب کہنے لگے اچھا اب میں پورا مسئلہ آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا سنائے. کہنے لگا پورا مسئلہ سمجھ یہ آیا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا لیکن خطیب کا پڑا ہوا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, کسی کو خطیب کی آواز سنائی دے یا نہ دے، کسی کو خطیب خطبہ پڑا دکھائی دے یا نہ دے، یا کوئی بات بھی آ کر جماعت میں ہی مل جائے اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو چکا. کوئی آدمی جا کر یہ نہیں کہتا کہ صرف ہمارے امام نے خطبے والا جمعہ پڑا ہے، ہم سارے بغیر خطبے والا جمعہ پڑھ کے آئے. کوئی کہتا ہے؟ سارے کہتے ہیں خطبے والا جمعہ پڑا ہے، کیونکہ جو خطیب نے خطبہ پڑا ہے وہ سب کی طرف سے ہو گیا ہے. میں نے کہا ایسی صاحب اب آپ کو پورا مسئلہ سمجھایا نا. یہی مسئلہ ہمارا ہے. انگریز ملکہ وکٹوریا کے دور سے پہلے یہاں تقریباً 1000 سال اسلام رہا. یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، میرا چیلنج ہے کہ یہ لاکھوں روپے کا انعامی چیلنج تو کجا؟ ایک سطر بھی کہیں اس ملک میں لکھی گئی ہو کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے. ایک سطر پورے 1000 سال پاک و پیت میں ایک سطر لکھی گئی ہو. کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، کوئی ایک اشتہار نہیں کرا. انعامی چیلنج تو کجا؟ ویسے بھی کسی نے کچھ نہیں کیا. آخر اس 1000 سال میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا اور آج جھگڑا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ سنی علماء مسئلہ پورا سمجھاتے تھے کہ بھئی قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز میں فاتحہ اور کچھ حصہ قرآن کا نہ پڑھا جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی. لیکن بعض بات نماز میں امام کی قرآن سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، کسی کو امام کی آواز سنائی دے یا نہ دے، یا کسی کو امام دکھائی دے یا نہ دے، یا جو آدمی رکوع میں بھی آ کر ملتا ہے جس نے نہ امام کی قرآن سنی اور نہ اپنی قرآن پڑھی، اس کی رکعت بھی پوری شمار ہو جاتی ہے، اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب تک یہ پورا مسئلہ سنی علماء بتاتے رہے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کسی مسجد میں. اب جب سے یہ ادھورا مسئلہ بتانے والے آ گئے ہیں نا، اس دن سے لڑائیاں اور جھگڑے سارے پیدا ہو گئے. اب جب میں نے بات سمجھائی تو ایسی صاحب کو بات سمجھ آ گئی. کہنے لگے راجہ افتخار صاحب، ابید صاحب نے دیکھو کیسے عام فہم انداز میں مسئلہ سمجھا دیا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ کہنے لگا جی مولویوں کی مولوی جانتے ہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں لگا کہ ابید صاحب کہتے کیا رہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے؟ آپ کی قسمت میں جھوٹ کے سوا کوئی بات ہے ہی نہیں. جی میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ حدیث کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں ملی. میرے پاس مسلم امام آدم قرطبی ترجمے والی تھی، میں نے ایسی صاحب کو دی. میں نے کہا راجہ صاحب کو دکھائے کہ دو صحابہ نے امام صاحب نے یہ حدیث روایت کی ہے اور پوری روایت کی ہے اتنی جتنی تم پڑھتے ہو کہ نماز میں اگر سورۃ فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھا جائے تو وہ نماز پوری نہیں ہوتی. پھر میں نے کہا ایسی صاحب کو کہا کہ اس کو یہ بھی دکھائے کہ پھر ہمارے امام کو یہ حدیث بھی ملی کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو باج بات نماز پڑھے گا تو امام کی قرآن سب کی طرف سے قرآن ہو جائے گی. تو میرے امام کو پورا مسئلہ ملا اور انہوں نے اسی انہی حدیثوں کے مطابق ہمیں پورا مسئلہ سمجھا دیا. یہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جی مسئلہ نہیں ملا، حدیث ہی نہیں ملی. میں کراچی میں ایک دن گھر سے نکل رہا تھا درسگاہ جانے کے لیے، ایک نوجوان بیچارہ اچھا موٹا تازہ لیکن کلین سے مجھے پوچھنے کا جی امیر صاحب آپ کا ہی نام ہے؟ میں نے کہا میرا ہی نام ہے. کہنے لگا جی میں بڑا روز پریشان ہوں آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا خیر ہے؟ کہ ہم ایک ایسے کالج میں پڑھتے ہیں جو غیر مسلموں کا ہے اور فارن کنٹری کا ہے، اس میں سارے غیر مسلم ہیں، 6 مسلمان پڑھتے ہیں. ہم 6 میں سے ایک تبلیغی جماعت میں جانے والا تھا، اس نے محنت کر کے 6 میں سے 4 کو نمازی کر لیا ہے، اس لیے ہم جمعرات کو برکت میں جاتے ہیں. تو اس جمعرات کو ہم جا رہے تھے تو بس میں کچھ اور نوجوان بھی تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ کر پوچھا کہ آپ برکت میں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. دیکھا کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، شام کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے پوچھا کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے خود اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور اس پر اپنے ہاتھ سے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا اس پر دستخط کر دو. کہتے میں نے دستخط کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ایسی حدیث لاؤں گا جس کا معنی ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور تم ایسی حدیث لے کے آؤ جس کا معنی ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی. کہتا جی میں مرکز میں گیا, وہاں وہ درس سنا, اس کے بعد میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ لکھا ہوا, اس کی حدیث دکھائے. تو انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ وہاں چلے جائیں, وہاں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آئے بیٹھے. میں درس کا میں ساتھ لے لیا. میں نے کہا وہ دھوکے باز جماعت ہے, اس نے آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. اس دھوکے کا جواب تو یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ بھئی خطبے کے بغیر آپ خطبہ خود پڑھتے ہیں خطیب کے ساتھ ساتھ؟ وہ کہے گا نہیں. تو آپ بھی خود کاغذ پر لکھیں کہ معلوم ہوا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے, اور ان کے دستخط کروا لیں. اس کے بعد انہیں کہیں کہ میں وہ حدیث لاؤں گا جس کا ترجمہ ہوگا خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. سنن کبری بیہقی کی تیسری جلد میں حدیث ہے لا جمعہ تا الا بے خطبہ, کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا, اور تم وہ حدیث لے کر آؤ جس کا ترجمہ ہو کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے. اس دھوکے کا جواب تو یہ ہے. پھر میں نے اسی طرح جس طرح اے سی صاحب کو سمجھایا تھا اس کو یہ مسئلہ سمجھایا. وہ بڑا خوش ہوا, کہنے لگا جی مجھے تو بات سمجھ آ گئی. کوئی 8-10 دن کے بعد 5-6 اور لڑکوں کو لے کر آ گیا. کہنے لگا مولوی صاحب میں اتنا مسئلہ سمجھ کے چلا گیا تھا, اب میں نے کتنے نوجوانوں اپنے ساتھیوں کو اسی طرح مسئلہ سمجھایا, مجھے بالکل الگ سے لے کر یاد تک یاد ہو گیا سارا مسئلہ. اور دیکھو یہ 3-4 غیر مقلد تھے, ان کو میں نے سمجھایا, اب یہ ٹھیک ہو گئے, میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا. میرے کبھی آدمی کام کرے تو اللہ تعالیٰ پھر محنت کا پھل تو عطا فرماتی ہے نا. تو اندازہ لگائیں کہ اس انداز میں اب اس نے جو آیت لکھی قرآن پاک کی تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ آیت لکھ رہا ہے, وہ تو وہ آیت ہے جو حضرت نے اکیلے نمازی کو حکم دیا, اس کا نماز باجماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں ادھر ایک حدیث لکھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام, بحث کی حوالہ ہے. تو اب اندازہ لگائے کہ امام بحث کی رحم سیاسی تھا, بھول گئے اس کو. بحث کی چھوٹا سا رسالہ ہے, وہاں سے یہ روایت نکل گئی. اب یہ روایت اس کا حال کیا ہے؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب جب زندہ تھے راولپنڈی میں تو روپڑی صاحب نے وہاں جا کے چیلنج دیا کہ حرفیوں کی نماز نہیں ہوتی, مناظرہ طے ہو گیا. اب جب دیکھا کہ مناظرے کا شور مچ گیا, حکومت کو فکر ہوئی, تو دونوں طرف کی علماء کو ڈی سی صاحب نے اپنے پاس بلا لیا کہ بھئی جی آپ نے کیا شور مچا دیا. مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ساتھ مدرسہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو میرے استاد تھے اور جنہوں نے مجھے حنفی بنایا تھا یار مکل, وہ بھی ساتھ تھے, وہ بھی ساتھ تشریف لے گئے. تو ڈی سی صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ جھگڑا کیوں؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر بھی راول پنڈی میں, میری مسجد بھی راول پنڈی میں, میرا مدرسہ بھی راول پنڈی میں, میں نے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا غیر مقلدوں کے بارے میں. یہ روپڑی صاحب لاہور سے مہینے کے بعد آتے اور کہہ جاتے ہیں ہرجیوں کی نماز نہیں ہوتی, ہرجیوں کی نماز نہیں ہوتی. اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے, تو جھگڑا اس نے ڈالا ہے, اس سے لکھوا دو ہمیں کہ ہرجیوں کی نماز ہو جاتی ہے, ہم مناظرہ نہیں کریں گے. اس نے کہا میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں؟ یہ دیکھیے حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام, جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے شیخ الحدیث صاحب مولانا عبد القدیر صاحب کی طرف دیکھا, مولانا نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے, اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن یحیٰ صفار, اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس مذہب کا تھا اور وہ سکا تھا یا نہیں تھا. مولانا نے فرمایا کہ بات پکی ہے. مولانا نے فرمایا, مولانا تقریر صاحب نے فرمایا کہ بالکل پکی بات ہے. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جیب سے چیک بک نکالی اور 20,000 روپے کا چیک کاٹ کر ڈی سی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر روپڑی صاحب اس حدیث کی سرد صحیح ثابت کر دے تو یہ 20,000 ان کا انعام, اور ہم جھگڑا نہیں کریں گے, ہم عین حدیث ہو جائیں گے. بات واقعی مقبول تھی. اے سی صاحب نے کہا کہ روپڑی صاحب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کی سرد کو صحیح ثابت کر دے. وہ کہنے لگے کہ اس کے راویوں کے حالات کا مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا پھر جس حدیث کے راویوں کی آپ کا حالات کو پتہ نہیں اس کی بنا پر آپ ساری دنیا کو چیلنج دیتے پھر رہے اور ساری دنیا کے حدیثوں کو بے نماز کہتے پھر رہے. اس پتہ چلا کہ قصور آپ کا ہے. آ کر روپڑی صاحب نے وہ اے سی ڈی سی کو لکھ کے دیا کہ حدیثوں کی نماز ہو جاتی ہے. فوالا غلام اللہ خان صاحب نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا. کہنے لگے جب وقت جب نکلے وہ کاغذ میرے پاس تھا تو یہ بالکل میرے پاؤں پر گر پڑا. ڈی سی آفس سے باہر نکل کر کہنے لگا دیکھو آپ بھی توحید والے ہم بھی توحید والے, تو ہماری لڑائی میں بدعتوں کو فائدہ ہوگا. آپ اللہ کا واسطے منت مان لیں یہ کاغذ پھاڑ دے, ورنہ میری جماعت تو شاید مجھے ویسی مال ڈالے گی کہ تو سٹیج پر تو کہتا ہے کہ ہرجو کی نماز نہیں ہوتی اور ڈی سی ڈر کر لکھ کر دیا ہے کہ ہرجو کی نماز ہو جاتی ہے, تو دیکھو بڑا نقصان ہوگا. مولانا فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ترس آ گیا, میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا. اب یہ وہ روایت ہے, یہی وہ روایت ہے جو پروفیسر عبداللہ نے چشتیہ کے مناظرے میں میرے سامنے پیش کی. میں نے کہا کہ آپ اس کو صحیح ثابت کر دیں, محمد ملیا یا سفار کا ترجمہ مجھے نکال دیں کہیں. کہنے لگا ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں اس بار جال کی. میں نے کہا میں ساری لے کے آیا ہوں, آپ کون سی جاتے ہیں؟ یہ تہذیب و تہذیب بھی رکھی ہے 12 جلدوں میں, یہ سیر العلوم النبلاء بھی رکھی ہے. آ کر اٹھ کر کرسی سے بھاگ گیا. گجرات میں جب روپڑی صاحب نے میرے سامنے یہ پیش کی, میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر دیں, میں اہل حدیث ہو جاؤں گا اور آپ کے مسلک پر آ جاؤں گا. تو روپڑی صاحب وہاں بھی ناکام رہے. اب جس کا ان کو پتا ہے, اب انہوں نے بیکی کا صفحہ 47 دیا اتر سالے کا, اس 47 صفحے پر یہ روایت ہے. اس کے بعد 106 صفحے پر اس نے قرآن پاک کی آیت لکھی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور تقریباً 33 روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ آیت نماز با جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے, امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. اب بالفرض یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ اس آیت سے پہلے کی ہے نا, اس لیے اس پر تو عمل نہیں ہوگا. جیسے قرآن پاک کی آیت جو ہے کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, اس سے پہلے اللہ کے نبی پاک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب وہ حدیث صحیح ہونے کے باوجود آیت سے پہلے کی ہے نا, تو ہم قرآن کی اس آیت کے مطابق نماز پڑھیں گے یا بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے؟ اسی طرح نماز میں آیت قوم للہ قانتین کے نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں باتیں کر لیتے تھے, اب اس حدیث پر عمل ہوگا یا اس آیت پر عمل ہوگا اور ان حدیثوں پر جو اس آیت کے موافق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر پہلے زمانے کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو پھر بھی پہلے تو لوگ شراب نہیں پیتے تھے نا. بخاری شریف میں ہے حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کے شراب پینے کا واقعہ ہے, انہیں شراب پی اور نشے میں اونٹوں کی کوچے کاٹ کر. پہلے تو لوگ بتا بھی کر لیتے تھے, بعد میں بتا سے منع کیا گیا ہے. پہلے تو لوگ نماز میں باتیں بھی کر لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ روپڑی صاحب اگر پہلے زمانے کی حدیثیں پیش کرنی ہے تو چار کام پہلے کر لے, اپنی مسجدوں کے محراب بیت اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف کر لے, اپنی مسجد کے دائیں طرف شراب خانہ کھول لے تاکہ بخاری کی اس روایت پر عمل شروع ہو جائے, اور بائیں طرف بتا خانہ کھول لے کیونکہ پہلے بتا بھی ہوتا تھا, اور نماز میں باتیں بھی کیا کرے, باقاعدہ نماز کے اندر رکوع میں سبحان رب العظیم کی بجائے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہہ لیا کرے, کیونکہ جب نماز میں باتیں جائز تھی تو ایسی باتیں کرنا درست ہے نا. بلکہ نماز میں سورۃ فاتحہ کی بجائے یہی اشتہار ہی پڑھ لیا کرے قرآن کی جگہ پر, کیونکہ آپ پہلے زمانے کی باتوں پر لوگوں کو عمل کروانا چاہتے ہیں. تو یہ اس اشتہار کا حال ہے جو یہاں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے سوائے دھوکے کے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. یہ دوسرا اشتہار ہے، یہ 3 لاکھ روپیہ کا انعامی چیلنج ہے. اب دیکھیے عطی اللہ عطی الرسول لکھا ہے آگے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آیت سورت کا نام بھی لکھا ہے، آیت کا نمبر بھی 69 لکھا ہے. آپ خود آیت نمبر 69 دیکھیں کہ شروع سے بھی آیت چھوڑ دی ہے، درمیان سے بھی چھوڑ دی ہے، آخر سے بھی چھوڑ دی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چوہوں کی طرح اترنا یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. تو یہ حنفیت کی جد میں اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. آگے لکھا ہے یہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نماز میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلی تکبیر کے وقت رفعت دائر کی، پھر رکوع کو جاتے وقت رفعت دائر کی، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری میں کھڑے ہوئے پھر رفعت دائر کی. آگے لکھا ہے بخاری صفحہ باقاعدہ 102 دیا ہے، آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، اس سے آگے اسی بخاری میں پوری 1.5 سطر اور موجود ہے جو اشتہار والے نے نقل نہیں کی، کیونکہ یہ دراصل اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے ہی نہیں. یہ موتا امام مالک میں بھی ہے، موتا امام محمد میں بھی ہے، اور یہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، نبی کی حدیث نہیں. ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کر کے صاف لکھا ہے لیسا بے برفو، یہ برفو حدیث نہیں، انما و قول ابن عمر، یہ ابن عمر کا قول ہے. بخاری نے اگرچہ پہلے رسول پاک کی طرف منسوخ کیا ہے لیکن آخر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں نے رواہ مقتدن، یعنی اس کو موقوف روایت کیا ہے، اس بارے میں کوئی یقین نہیں کہ یہ اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے. یہ وہ روایت ہے جس پر ساری دنیا کی حدیثوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ شاید مرزا قادیانی کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ بھی نہیں لکھا کہ خود ابن عمر رفع دائر نہیں کرتے تھے جن کا یہ یہاں قول نقل کر رہا ہے. اب میرے پاس جب یہ لے کر آئے اشتہار میں ملتان میں بیٹھا تھا تو میں نے بخاری سے اٹھائی، میں نے کہا بھی دیکھو یہ ہے. سب سے پہلے تو امام بخاری کے دادا استاد امام مالک کی کتاب اٹھائے، کیونکہ ابن عمر مدینہ منورہ میں رہتے تھے نا، انہوں نے سناری سند سے اس کو روایت کیا ہے، مالک ان نافع ان ابن عمر، اور اللہ کے نبی پاک کا نام نہیں لیا. پھر امام محمد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی کا نام اس میں ذکر موجود ہے ہی نہیں. ابو داؤد نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ یعنی نبی پاک کی حدیث نہیں، ابن عمر کا قول ہے. مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جو 4 کتابوں سے حاصل تک کیے انہوں نے اس کا اشارہ تک اپنی کتابوں میں نہیں کیا، گویا وہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور یہ اس کو لے کر 3 لاکھ کا چیلنج بھی دینے کے لیے تیار ہے سارے دنیا کے حنفیوں کو. تو اندازہ لگائیں کس طرح کا دھوکہ ہے. مسئلہ کوئی مشکل نہیں، دیکھو پہلی تقریر کے وقت وہ بھی رفع دائر کرتے ہیں، ہم بھی رفع دائر کرتے ہیں، سجدوں کے وقت وہ بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے ہیں، جھگڑا رکوع کے وقت کا ہے نا. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر رکوع کا ثبوت پہلی تکبیر کی طرح مل جائے تو ہمیں جد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر رکوع کی رفع دائر کا ثبوت سجدوں کی طرح ملے تو پھر ان کو جد نہیں کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ رکوع کی رفع دائر کا ثبوت سجدے کی رفع دائر پہلی تکبیر کی رفع دائر کی طرح نہیں ہے، کیونکہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دائر کرنے کی حدیثیں تو ہے لیکن نہ کرنے کی ایک ضعیف حدیث بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث. تو اس کا مطلب کہ حضرت نے شروع کی اور کبھی چھوڑی نہیں، اس لیے ہم نے بھی نہیں چھوڑی. اور سجدے کی رفع دائر کے بارے میں 10 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی پاک سجدے کے وقت رفع دائر کرتے تھے، کتنی ہیں؟ 10. اور ایک حدیث ابن عمر سے ہے کہ نہیں کرتے تھے. اب 10 کے مقابلے میں 1 ہے لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دی، کیونکہ حضرت نے چھوڑ دی تھی اور ہم نے بھی چھوڑ دی. اسی طریقے سے اگر رکوع کی احادیث جو ہے ان میں کرنے کی حدیث ہوتی اور چھوڑنے کی کوئی نہ ہوتی پھر تو پہلی تکبیر کی طرح مسئلہ بنتا نا، یہاں کرنے کی بھی ہے اور اس کے بعد چھوڑنے کی بھی ہے. میں بہاولپور میں بیٹھا تھا دو آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے، ایک اس نوجوان کا باپ تھا ایک چچا تھا. کہنے لگے کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا تھا اور الحمدللہ اچھا کام کرتا تھا، اس نے اپنی گلی کے 12 لڑکوں کو نمازی بنا لیا محنت کر کے. اب یہ غیر مقلد ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے. اب کسی کو نمازی بنانا تو گجا، جو نمازی ہے ان کو کہتا تمہاری ہوتی نہیں، تمہاری ہوتی نہیں، تمہاری ہوتی نہیں. عجیب مصیبت بھی ہمیں اس نے ڈال دی. تو آج اس کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اس کو کچھ سمجھائے. میں نے پوچھا بھی آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. اب دیکھو ان کو بات کا طریقہ کیسا سمجھایا جاتا ہے. وہ راجہ افتخار کی بات بھی آپ کو سنے، کبھی اس کی سنے. کہتا جی آپ مجھے یہ ثابت کر دیں، ایک حدیث، صرف ایک اور صرف ایک، 3 مرتبہ پورے زور سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک نماز بھی زندگی میں بغیر رفع یدین کے پڑھی اور رکوع کے رفع یدین کی، ایک حدیث، ایک صرف تین دفعہ کہا، ایک حدیث، ایک حدیث، ایک حدیث. میں نے کہا بھی میں تو شاید آپ کو 20 حدیثیں سنا دوں گا، لیکن ایک جھگڑا پڑ جائے گا، آپ سب کو ضعیف ضعیف کہیں گے. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا اللہ کے آپ تو دو دلے مرتے کہتے اللہ اور رسول کے سوا کسی کی بات حجت نہیں، تو اس کو ضعیف اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت کریں گے یا کسی امتی سے آپ اس کو ضعیف ہونا ثابت کریں گے؟ یہ جھگڑا کیسے بجے گا؟ میں جتنی پڑھوں گا آپ کہتے ہیں ضعیف ہے. کہنے لگا جی آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جان چھڑانا چاہتا، میں کہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے پھر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آپ ایک حدیث رفع یدین کی مجھے سنائے جو بالکل صحیح ہو، اور یہ خیال ساتھ رکھے کہ وہ آخری زمانے کی ہو، تاکہ اس میں منسوخ وغیرہ ہونے کا جھگڑا اور وسوسہ دل میں نہ آئے. کہنے لگے سنو جی، حضرت بیان بن حجر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صحابی ہیں، وہ 9 ہجری میں اسلام لائے. میں نے کہا حدیث میں ہے؟ جی ہاں حدیث میں. ٹھیک ہے، 9 ہجری میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پاک رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے. میں نے کہا کہاں کہاں رفع یدین کرتے تھے؟ کہلے پہلی تکبیر کے وقت بھی، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی. میں کہ سجدے کے وقت کیا دیکھا؟ کہ سجدے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ اگلے سال تقریب لائے 10 ہجری، اور پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی پاک رفع یدین کرتے تھے. میں نے کہا کس کس جگہ؟ میں پہلی تکبیر کے وقت، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت. میں نے کہا سجدے میں؟ کہتے سجدے میں نہیں کرتے تھے. کہتے 10 ہجری تک میں نے رفع یدین ثابت کر دی. 11 ہجری میں حضرت صرف 2 ماہ 10 دن حیات رہے ہیں. اب ان 2 ماہ اور 10 دنوں میں آپ اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دیں. دیکھو بات کس طرح سکھائی ہوئی ہے اور کیسے طریقے سے اس نے بات کی، اور ایک حدیث صرف دکھا دیں. اب میں سمجھ گیا کہ اس نے یہ ابو داؤد شریف سے حدیث سنائی ہے، میں نے بھی ابو داؤد شریف ہی اٹھا لی، اور میں نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے اور جلیل قدر صحابہ بیٹے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے 4 صدقے کو دی تھی. بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود سے سیکھنا، قرآن کے مفسر تھے. فرمایا ترمذی میں حدیث ہے کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود تمہیں سنائے اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور مضبوطی سے پکڑ لینا. پھر فرمایا کہ اگر میں بغیر کسی کے مشورے کے کسی کو خلیفہ اور امیر مقرر کرنا چاہوں تو عبداللہ بن مسعود میں پوری پوری اہلیت موجود ہے. پھر فرمایا کہ یہ میری امت کے فقیہ ہے، 4 صدقے اللہ کے نبی سے. انہوں نے کوفہ میں جب پہنچے تو وہاں نماز دکھائی. یہ کوفہ روپڑ کی اور امرتسر کی طرح سکھوں کا شہر نہیں، جہاں سناؤ اللہ اور عبداللہ عبد القادر روپڑی پیدا ہوئے، وہ سکھوں کا شہر نہیں. یہ کوفہ وہ شہر ہے جہاں یا صحابہ آباد تھے یا تابعین آباد تھے، اور 1050 صحابہ وہاں آباد ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے وہاں فرمایا آؤ میں اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھاؤں. اللہ کے نبی پاک والی، آپ نے پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کی اس کے بعد ساری نماز میں کسی جگہ رفع دین نہیں کی. اگر یہ نماز خلاف سنت ہوتی تو نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں، کوئی ایک تو بولتا نا. کیا صحابہ کے دل میں نبی کی سنت کا اتنا جذبہ بھی نہیں تھا جنا آج جتنا 15ویں صدی کے غیر مقلد کے دل میں ہے؟ وہ تو انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کی ہیں سنتوں کے لیے، اپنے گھر چھوڑے ہیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب میں نے جب یہ سنائی تو وہ کھر کھلا کے ہٹ پڑا، کہتا بس ابھی کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا صحیح حدیث سنانا صحیح، میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. کہتے یہ کیسے صحیح ہے؟ اس کی سند دیکھیں، اس میں ایک راوی ہے یہ عاصم بن قلیب اور وہ جھوٹا ہے. اب پتہ تو مجھے بھی تھا لیکن میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ اس کی سند بھی عاصم بن قلیب ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی عاصم بن قلیب تو ہے، یہ ہے جھوٹا، یہ بالکل جھوٹا. اور بڑا ہنسا کہ یہی تو ہنسیوں کو مصیبت ہے، ان کو اسمار جال آتا ہی نہیں، نہ پتا کہ راوی جھوٹا ہے یا سچا، کوئی تحقیق تو کرتے نہیں. بات تو ٹھیک ہے، صحیح یہ ہے واقعی جھوٹا عاصم بن قلیب کے لیے بالکل جھوٹا. میں نے کہا جو حدیث آپ نے سنائی تھی حضرت عمر بن حجر رضی اللہ تعالی والی وہ صحیح تھی؟ جی بالکل صحیح تھی. میں نے کہا دیکھیں کہیں اس کی سند میں بھی یہی عاصم بن قلیب نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اب میں نے دو برس بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اب میں نے دو برس پیچھے اٹھے، میں نے کہا دیکھو اس کی سند میں بھی عاصم بن قلیب ہے. اب وہ اتنا پریشان ہوا، اٹھ اٹھ کے دیکھے گی عاصم بن قلیب وہی ہے. میں نے کہا وہی ہے اور تو کوئی نہیں. کہنے لگے جی عجیب بات ہے، وہی ہے. میں نے کہا وہی ہے اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو اس وقت میں خاموش سنتا رہا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت وائل 9 ہجری میں ایمان لائے. میں نے پوچھا تھا حدیث میں ہے؟ آپ نے کہا تھا یہاں تو نہیں ہے. کہتا جی کسی تاریخ میں ہوگا. میں نے کہا میں آپ سے میں نے حدیث پوچھی تھی، تاریخ پوچھی تھی، پھر کسی تاریخ میں بھی صحیح سند سے یہ بات موجود رہی ہے. پھر میں نے پوچھا تھا کہ جب پہلی مرتبہ وہ تشریف لائے تو کہاں کہاں رفع دین دیکھی؟ آپ نے کہا تھا رکوع میں دیکھی، سجدے میں نہیں دیکھی. یہاں تو ہے کہ سجدے میں بھی دیکھی؟ جی سجدے میں بھی ہے. میں نے کہا ہاں. اب میں نے اس کو دکھائی، وہ بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ سجدے میں بھی رفع دین کا ذکر ہے، اور جب دوسرے سال حضرت تشریف لائے ہیں وہ کوئی بھی سال ہو، 9-10 کا تو یہاں ذکر نہیں ہے. تو پھر میں نے پوچھا تھا کہ کہاں کہاں رفع دین دیکھی؟ آپ نے کہا تھا رکوع کے وقت دیکھی. میں نے پوچھا سجدے میں؟ کہتے نہیں دیکھی. یہاں وہ کہتے ہیں کہ صرف پہلی تدبیر کی رفع دین دیکھی، آگے کوئی ہے نہیں کچھ. تو مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ منسوخ ہونا ثابت کرو، تو یہی منسوخ کسی سمے پر موجود ہے کہ جب وہ دوبارہ تشریف لائے ہیں تو سارے صحابہ پہلی تدبیر کے وقت رفع دین کر رہے تھے. ہے جی یہ ہے یہاں. اب وہ بڑا پریشان، اب کیا بنے گا؟ کیا بننا کیا ہے؟ حنفی مسلف تو اتنا مضبوط ہے الحمدللہ کہ یہ عاصم بن قلیب سچا ہو پھر بھی مذہبی حنفی ثابت ہے. اچھے درخا اگر یہ جھوٹا ہے تو وہ حدیث بھی جھوٹی ہوگی، رفع دین کرنے والی اور یہ نہ کرنے والی بھی جھوٹی ہو گئی، تو دونوں جھوٹی ہو گئی نا. اور جب کچھ بھی نہ رہا تو اصل تو نہ کرنا ہی ہوتا ہے، جب کسی چیز کا ثبوت نہ ہو تو اصل تو نہ کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا ہمارا مذہب ثابت ہو گیا. اور اگر یہ سچا ہے تو اس نے یہ بتایا کہ حضرت نے رفع دین کی تھی، پھر یہ بتایا کہ چھوڑ دی تھی، تو دونوں باتیں سچی ہوئی نا، کرنے کی بھی اور چھوڑنے کی بھی. تو جب حضرت نے چھوڑ دی، ہم نے بھی چھوڑ دی، تم کیوں نہیں چھوڑتے بھائی؟ اب اندازہ لگائے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ فور ضعیف ضعیف کہتے ہیں. یہاں میرا خیال ہے اگر آپ اکتا نہ جائے تو ان کے 6 نمبر آپ کو سنا دوں، جیسے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہوتے ہیں نا، ان کے بھی 6 نمبر ہیں. اور بچے سے لے کر شیخ الحدیث تک اس سے زیادہ ان کا علم نہیں ہوتا. پہلا نمبر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حربی سے مل رہے نا تو فوراً پہلے سوال کر رہے ہیں کہ جی اس قسم کی اینک کس حدیث میں آتی ہے, کہ جی اس قسم کی گھڑی کس حدیث میں آتی ہے, اور ساتھ شور مچاتے جاتا ہے کہ کوئی حدیث حربیوں کو نہیں آئی, کوئی حدیث نہیں آئی. وہ ایک یہ شور مچائے گا, دو ساتھ پھر رہے ہوں گے جی آئے کیسے, ساری وہ رسیقہ تو پڑھتی ہے نبی کی حدیث تو پڑھتی نہ پڑھاتی پڑھتی نہیں. اب دیکھو یہ کوئی علمی بات نہیں. آپ ایک 6 سال کے بچے کو ڈاکٹر صاحب کی دکان پر بھیج دیں کہ جی نیرو بیان کس حدیث میں ہے, جی اے بی سی کس حدیث میں ہے, وہ ہر دوائی پر انگلی رکھتا چلا جائے گا اور حدیث پوچھتا جائے گا اور سارے شور مچاتا جائے گا کہ جی یہ دوائیاں کھانی جائز نہیں کیونکہ کسی حدیث میں آئی نہیں, کوئی حدیث نہیں آئی. یہ ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے کہ جلدی سے تاکہ ہمیں کوئی نہ کچھ پوچھے فوراً پوچھے گی حدیث اور شور مچائے گے. اب ہم ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ بھی حدیث والے آ گئے, ویسے ہمیں ڈر آ جاتا. اب اس کے بعد اس نے پوچھا استاد سے کہ یہ تو بڑی آپ نے مزیدار بات بتائی, کوئی بیٹھا ہوگا تو پوچھوں گا ایسا بیٹھنا حدیث میں ہے, کوئی کھڑا ہوگا تو پوچھوں گا کہ اس طرح کھڑا ہونا حدیث میں ہے. تو بھائی بڑا عجیب اس کا ہاتھ آ گیا, لیکن آ کر میرے پاس بھی کوئی گھڑی وغیرہ ہوگی تو اگر کسی نے مجھے پوچھ لیا کہ تیری گھڑی کس حدیث میں ہے تو پھر کیا کروں گا؟ دیکھا دوسرا نمبر یاد کر لو. دوسرا کیا کہ جب تجھ سے پوچھے نا کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے کس حدیث میں ہے تو فوراً کہنا کس حدیث میں بنا ہے, اس حدیث میں یہ بھی اور پر ڈال دیں اور تمہارا کام ہوگا کہ سارے شور مچاتے چلے جانا ہے کہ دیکھو جی حنفیوں کو حدیث آتی نہیں, فلاں کام کے کرنے کی حدیث پوچھی تھی وہ بھی نہیں آئی اور فلاں کے منع کی پوچھی تھی وہ بھی نہیں آئی. اب پورے لوگ بےچارے مروب ہو جائیں گے اچھی طرح کہ بھئی اللہ خیر کرے حدیث والے آ گئے, لیکن حدیث سنانی کوئی نہیں, بس آپ سے پوچھ رہی ہے, کرنے کے بھی آپ سے پوچھ رہی ہے, منع کے بھی آپ سے پوچھ رہی ہے. اس نے کہا جی یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے دو نمبر ہو گئے, اب ہمیں یہ سمجھا دو کہ اگر ہم جائیں گے تو ہر کوئی حدیث کی کتاب لے آئے, اس میں کوئی حدیث سکھائے جس پر ہمارا عمل نہ ہو, اب کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث سامنے آ جائے گی. اس نے کہا تیسرا نمبر یاد کر لو, جا کر اعلان کر دینا کہ جیسے شیعہ لاکھ سے زائد صحابہ میں سے 4-5 کو مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے, ہم سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں سے صرف 6 کتابیں مانتے ہیں اور نہیں مانتے, اب باقی پوری کتابوں کا انکار. وہ صنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی حدیث کی کتاب 14 جلدوں میں ہے, کہا جی ہم نہیں مانتے یہ 6 میں نہیں ہے. عبدالرزاق 11 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی جلدیں حدیث کی کتاب ہے, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, بہت امام محمد کو نہیں مانتے, مسند امام اعظم کو. اب پوری پوری حدیث کی کتابوں کا انکار ہے اور نام ہے اہل حدیث. جی ابن ابی شیبہ کو نہیں مانتے, مسلک اہل حدیث زندہ باد, حدیث کی کتاب کا انکار ہو رہا ہے اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو رہا ہے, عجیب بات ہے. اور ایسی حدیث کی کتابوں کا حدیث انکار کرتے ہیں, میر تیر ایسی ہے, آپ اس مدرسے میں بیٹھے, یہاں دورہ حدیث پاس بھی ہوتا ہے, آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی استاد نے کہا ہو کہ جی میں حنفیوں میں ابو داؤد نہیں پڑھاؤں گا, یہ حنفیوں کی لکھی ہوئی ہے. کسی طالب علم نے کہا ہو کہ میں موتا امام مالک نہیں پڑھتا, مالکی پڑھے امام مالک, مالکیوں کے امام ہمارے تھوڑے ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے نبی اور نبی کی حدیث سے ضد نہیں ہے. شافعیوں کی کتابیں بھی پڑھائی جا رہی لکھی, مالکیوں کی بھی, حنفیوں کی بھی, حنفیوں کی بھی, لیکن غیر مقلد کے سامنے آپ موتا امام محمد رکھ دیں تو ڈاکٹر پاس بٹھانا پڑے گا کہ دل نہ ڈوب جائے گا, حالانکہ اس میں حدیثیں ہیں. صحابی شریف اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دے, وہ ایسا باغی تھا کہ بڑا سا بڑا منکر حدیث بھی ایسے نہیں باغتا. اور آپ ایک آپ کی کمزوری بھی بتاؤ. آپ پھر کہتے ہیں یہ صحابی کی حدیث نہ دکھانا, بخاری کی دکھاؤ. وہ صحابی کو نہیں مانتے, وہ ابن ابی شیبہ کی حدیث کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ان کے لیے ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کریں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ جس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ پہلے سے رہتا ہے تاکہ لوگوں کو کھلی آنکھوں پتہ سے مشاہدہ ہو جائے کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے یہ انکار کر رہا ہے, وہ حدیث پڑھ رہا ہے یہ ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, آ کے شور مچا رہا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, صحابی شریف کھول کے حدیث پڑھنا شروع کر دیں ان کے سامنے, اتنا شور ابو جہل بھی نہیں مچاتا جتنا یہ مچاتے ہیں نبی کی حدیث سنتا ہے. نبی کی حدیثوں بھی میر تیر ہو گئی ہے. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا, آپ اکتائی نہ جائیں بالکل. وہ ایک پیر صاحب کے کئی مرید تھے دو, وہ آپس میں لڑ پڑے. پیر صاحب گرمی کا موسم کہیں گاؤں میں چلے گئے, جو پہلے گھر تھی مرید کا جس کا آیا وہاں چلے گئے. خیر پانی وغیرہ پیا, تھکے ہوئے تھے, لیٹ گئے تو مرید نے راگ کی ٹانگ دوبارہ شروع کر دی. دوسرے مرید کو پتا چلا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے, اس نے کہا کہ حضرت تو ہماری مشرت جائیداد ہے نا, لڑائی ہوگی تو ہماری حضرت سے تو لڑائی دے گا. وہ بھی چلا گیا. اب یہ ایک کام کارن تھی, اس نے اس کو دوبارہ شروع کر دیا. لیکن غلطی یہ ہوگی جلدی میں بیٹھتے ہوئے جب ہاتھ اس ٹانگ پر رکھا تو اونگلی اس ٹانگ کو لگ گئی جس کو پہلا مریض دبا رہا تھا. اس نے سمجھا کہ یہ میرے حق میں دست اندازی ہوئی ہے, اس نے اس ٹانگ پر زور سے مکہ مارا کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ کو اونگلی لگانے والا, میرا دشمن اور شریک ہو کے. اب یہ اٹھا, اس نے ڈنڈا اٹھایا اس ٹانگ پر دے پر کہ تو کون ہوتا ہے میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا. اب وہ اٹھا کلاڑا لے کے آ گیا, اس نے کہا آج شریک کی ٹانگ نہیں رہنے دوں گا. وہ پیر صاحب بیچارے ہاتھ باندھ رہے کہ اللہ کے واسطے ٹانگ میری ہے, کہ نہیں اس وقت شریک کی ہے, اس وقت یہ شریک کی ٹانگ ہے. اب یہ صحابی کیوں نہیں مانتے جی حنفی نے لکھی شریک کی ٹانگ ہے, حدیث کی کتابیں مانیں گے نہیں, کہتے کار سے مانتا امام محمد شریک کی ٹانگ ہے, مسلم ابو یالا ابو یالا حنفی ہے یہ جی شریک کی ٹانگ ہے, اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ابو داؤد تیالسی حنفی ہے یہ جی شریک کی ٹانگ ہے, اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو تیسرا نمبر کیا ہے کہ پوری حدیث کی کتابوں کا انکار ہے اور نہ وہ حدیث. اس نے کیا کہا, اچھا تین نمبر ہو گئے, اب پوری کتابوں کا انکار ہم کر دیں گے, لیکن ایک بات بتائیں اگر کوئی ان چھ ہی کتابوں میں سے حدیث لے آئے پھر جو ہم نے مان لی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہو, کتنی حدیثیں ان کے خلاف موجود ہیں, تو پھر میں کیا کروں. اس نے کہا کہ چوتھا نمبر یاد کر لو. چوتھا کیا, یہی جو اس اشتہار میں ہے کہ فوراً کوئی فرمائشی شرط لگا دینا کہ یہ لفظ اللہ کے نبی پاک سے دکھاؤ, یہ لفظ جو میں اس اشتہار میں لکھا ہے پھر میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو فرمائشی شرط ساتھ بتا دینا کہ یہ لفظ دکھاؤ گے پھر مانوں گا. اب دیکھو ختم نبوت فی الحدیث مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی حدیث کتاب ہے, انہوں نے 200 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت کی لکھی. آپ مرزائی کو ساری سنا دے وہ سنتا جائے گا, لیکن کہے گا کہ غیر تشریح نبی کا لفظ نہیں آیا, یہ ہماری شرط ہے, یہ لفظ دکھاؤ یہ لفظ دکھاؤ, اچھا نہیں ہے تو اٹھ کے چلا, پوری 200 حدیثیں رد کر کے چلا جائے. یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے کہ یہ جو لفظ ہمارے مولوی نے لکھے نا منسوخ کا لفظ یہ دکھاؤ, یہ لفظ دکھاؤ پھر میں مانوں گا ورنہ کچھ بند نہیں مانوں گا. تو اس نے کتنے نمبر ہو گئے, چار. اب کہنے کہ چار نمبر ہو گئے. اس نے کہا کہ اچھا ایک بات تھوڑی سی کھٹک دل میں ہے وہ نکال دے, پھر تو انشاءاللہ جبریل بھی آ جائے تو مجھے کوئی حدیث مروا نہیں سکے گا, میں ایسا پکا ہو جاؤں گا حدیث کے انکار پر. کہ وہ کیا, اس نے کہا کہ ہم پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں, تو فرض محال ہم نے کوئی شرط لگا دی اور وہی لفظ مل گیا ان چھ کتابوں میں, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, تو پھر بھائی ہم کیا کریں. اس نے کہا پانچواں نمبر یاد کر لو. کہا کیا, کہ اب تو کوئی دروازہ نہیں رہا نا حدیث کا انکار کرنے میں، کہہ رہا کیوں نہیں؟ پانچویں نمبر یاد کر لو شیخ صاحب، وہ کیا کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے حدیث کے انکار کرنے کا تو تین دفعہ پورے زور سے کہنا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف. اب دیکھو حدیث بھی نہ ماننی پڑی اور روب بھی قائم ہو گیا کہ دیکھو مدرسے کے سارے اساتذہ ساری عمر حدیث پڑھتے رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا حدیث ضعیف ہے. یہ جو گانے کی قیمتیں بیچتا ہے بازار میں، اس کو تحقیق ہوگی کہ حدیث ضعیف ہے. سارا دن گانے کی قیمتیں بیچتا ہے بازار میں اور یہاں کہتا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف. وہ میں اٹک گیا نا، تو وہاں سرحد میں یہ زواد زواد کا مطلب یہ ہے نا، زوالیر پڑھنا، یہ والا زوالیر پڑھنا ہے. تو وہ ایک تقریر کے بعد تھوڑا سا آدمی آیا، منہ میں کوئی دانت نہیں تھا، بیٹھ گیا نا. اب مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، وہ دعات بولتے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہا؟ نہیں. اب وہ ہوا منہ سے نکل جائے، پورا لفظ بھی نہ بولے وہ. مجھے پھر سمجھ نہیں آیا، تیسرے مرتبہ پھر کہا نہیں. یہ تو پانچواں نمبر سنا رہا ہے بیچارا اپنا. اب میری کہیں تقریر ہونا تو میری تقریر سے پہلے دو جواب پکے ہوتے ہیں. اگر تو میں اپنی تقریر میں کہیں امام صاحب رحمت اللہ کے فضائل بیان کر دوں نا تو پورے علاقے میں ایک ہفتہ پروپیگنڈا ہوگا. وہ امیر کی تقریر سنی تھی، ابو حنیفہ کا نام لیتا رہا، نبی کا نام ہی لیا ساری تقریر میں، ابو حنیفہ کا نام ہی لیتا رہا، نبی کا نام ہی لیا اس نے ساری زندگی، سارے پروپیگنڈا ہو گئے. اور اگر میں احادیث پڑھ کے تقریر میں سناؤں تو پھر اگلے دن کیا پروپیگنڈا ہوگا؟ تقریر سنی تھی امیر کی، ساری جھوٹی حدیثیں پڑھ کے گیا ہے، ایک بھی صحیح حدیث پڑھ کے نہیں گیا، ساری جھوٹی حدیثیں پڑھ کے. یہ ان کا پیٹنٹ جواب میری تقریروں کے بارے میں. بس وہ سارے پھر اس کو وہی آسمانی سمجھے گی. تو کتنے نمبر ہو گئے؟ پانچ. اس نے کہا کہ پانچ نمبر تو ہو گئے، اب تو کوئی ہمیں حدیث بنوا نہیں سکتا، لیکن تبلیغی جماعت والے چھ نمبر بتاتے، ہمیں بھی کچھ چھٹا سمجھا دو. اس نے کہا کہ چھٹا یہ یاد کر لو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کچھ نہیں کہنا، جو نماز پڑھتا اس کی جان نہیں چھوڑنی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا آج میں سے، اس بیچارے کو کچھ نہیں کہنا، بس جو پڑھتا ہے اس کو کہنا تیرا جمعہ کا نہیں. جو عید اور جنازہ بھی نہیں پڑھنے گیا اس کو کچھ نہیں کہنا، جس نے بیچارے نے جنازے یا عید کی نماز پڑھ لی ہے نا، اس کی جان نہیں چھوڑتی کہ تو ہی دوزخی ہے، تیرا جنازہ غلط ہے، تیرا جمعہ جو ہے وہ غلط ہے، اس سارے محلے میں بڑا دوزخی تو ہی رہ گیا ہے. جو بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس کو کہنا تو غلط ہے. اب وہ سیکھ کے آ گیا، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، انہوں نے کلمہ طیبہ کا بھی انکار کر دیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی کلمہ نہیں، اس کا ثبوت کیا نہیں. اب وہ پڑھ کے آ گیا، اس نے جناب جیسے تبلیغی جماعت والے کھڑے ہوئے تھے نا بعد میں کہ دین ایمان یقین کی بات ہوگی، وہ اس مسجد میں کھڑا ہو گیا کہ بھئی میں پڑھ کے آیا ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لینا. اب لوگ ہنسنے لگے کہ بھئی یہ عجیب آ گیا، میں بڑے بڑے اور حضرات بیٹھے ہیں، بھئی اس کے شاید علم کو دیمک لگنے کا خطرہ ہے کہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد، پوچھتا ہی نہیں مسئلہ اس سے، بڑا پریشان ہوا. اب دوپہر کو دروازے کھڑ گئے، چودھری صاحب بیچارے ہیں کہ خدا تیرے کون آیا ہے؟ کہ میں حاضر ہوا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھ لینا. اللہ کے بندے نیند حرام کر دی ہماری سب کی یہاں آ کے، بھئی بڑے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، جب تیری باری آ جائے گی بڑے نیند رہیں گے، تجھ سے پوچھ لیا کریں گے، تو نے کیا تنگ کر رکھا ہے. اس نے کہا کہ بھی میرے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، اب اس کا بدلہ لینا چاہیے. اب وہ صبح باہر گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ بچے قرآن پڑھتے تھے، اسکول جانا تھا، نکلے، ایک بچے کو پکڑا کہ بھائی کون سا پارا پڑھتے ہو؟ جی پانچواں پارا. کلمہ یاد ہے؟ کہ یاد اکراؤ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلط ہے. دوسرا نکلا قرآن پڑھتے ہو جی، کون سا پارا پڑھتے ہو؟ پندرہواں کلمہ یاد ہے، سناؤ. پھر سنا دیا، غلط ہے. پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ بھی پہلے بھی لوگ جاتے تھے مدرسوں میں پڑھ کر آتے تھے، لیکن اب کوئی زیادہ علم پڑھ کے آ گیا ہے. 1400 سال والا کرم بھی غلط ہے، 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے، 1400 سال والا جمعہ بھی غلط ہے، عید بھی غلط ہے، جنازہ بھی غلط ہے. اب شور مچ گیا. اب علماء کی بھی توجہ ہوئی کہ پوچھے تو صحیح، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. نے پوچھا جی کیا بات ہے، مناظرہ کر لو، پھر پتا تو چلے صحیح کلمہ کیا ہے. صحیح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. علماء نے سوچا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں ثبوت کہاں ہے. مناظرہ طے ہو گیا. ادھر سے باقی آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ کریم پاک جا رہے ہیں. کیا بات ہے، یہ مناظرہ ہے کس بات پر؟ کہ جی ایک مولوی صاحب آئے ہیں، اس نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. واو بیماری ہوتی ہے نا، سارے جوڑ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کرمے کو بیمار کر دیا ہے. کرمے میں واو ڈال دی ہے اور سنی مولوی نے واو نکالنی ہے تاکہ بیچارہ کرما تندرست ہو جائے، اس کے جوڑ ٹھیک ہو جائے. اس پر مراد ہے. اب شاستری کٹے ہو گئے. پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ دیکھا بات صرف یہ ہے کہ آپ سارے مل کر اکٹھے ہو گئے ہیں، میرے سر پر پگڑی باندھ دیں، دستار بندی کر دیں، اور میں جو کچھ کہوں اس کی تردید نہ کرتا، ورنہ ابھی میں نے کلمے میں واو ڈالی ہے، پھر قرآن میں واو ڈالنی ہے. میں واو ڈالنے کا پروگرام لے کے آیا ہوا ہوں، دین کا کوئی مسئلہ نہ دوں گا جس میں میں واو نہیں ڈالوں گا اور اس کو بیمار نہیں کروں گا. تو یہ ان کے 6 نمبر ہوتے ہیں. دعویٰ یہ کہ سب کی نماز غلط ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ان سے بحث کرنے میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، بس ایسے طرح بیٹھ جائے بھی لگا دیں کہ اچھا جی ہماری نماز تو آپ نے کہا غلط ہے، ذرا صحیح نماز سکھا دیں. آج تک تکبیر تحریمہ نہیں سکھا سکے کسی. وہ ایک تبلیغی جماعت میں بیچارا کیلا لگا کے ہے، حاجی عبد السرد کا نام تھا، حیدرآباد میں ہے. اس کا چچا سسر جو ہے وہ غیر مقلد ہے، ڈاکٹر ہے. اس نے کہا 40 دن اپنے بھی خراب کر کے آئے، لوگوں کو بھی خراب کر کے آئے. کہ تیری نماز ہوتی نہ ہو رہی ہو. اب تبلیغی جماعت میں تو کسی سے لڑتے نہیں نا. اس نے کہا چچا جی آپ مجھے صحیح نماز سکھا دیں، میں وہ پڑھ لیا کروں گا کہ میں کوئی مولوی ہوں. کہا آپ مولوی صاحب ڈال لیا ہمیں سکھا دیں. اب وہ عبد الستار نے میری چند چیزیں سنی. اس نے بندوبست یہ کیا کہ ایک ترجمے والا قرآن لے آیا اور ترجمے والی سیاستہ کہیں سے لے آیا. مولوی صاحب آج 3-4 آ گئے. کہ مولوی صاحب تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے ہیں، یہ فرمایا تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ کیا فرض ہے؟ کہ یہ سمجھائے فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کہ یہ قرآن پاک ترجمے والا ہے، کوئی آیت نکالے جس کا ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. اب جس نے قرآن اس کے ہاتھ میں دیا، جس نے مولوی کہتا تو نے کیوں کہا تھا فرض ہے؟ واجب ہے. اس نے کہا کہ اچھا آپ واجب دکھا دیں کسی حدیث یا قرآن کی آیت میں. تو تیسرے نے کہا کہ تو نے واجب کیوں کہا بھائی، سنت ہے. اس نے پوچھا سنت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے. تو کہا یہ سیاسی طرز کا ترجمہ رکھا ہے، کسی حدیث کے ترجمے میں دکھا دیں کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. چوتھا کہنے کا تو نے کیوں کہا سنت ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. اس نے کہا آپ یہی دکھا دیں قرآن حدیث میں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت، کیونکہ بات تو قرآن حدیث کی ہونی چاہیے. یہ حنفیوں نے خرافات بنا رکھی ہے، کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہوتی. جو کسی چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے وہ کافر ہے. اس نے جلدی سے صحیح بخاری شریف کا ترجمہ نکالا. امام بخاری میں باب بند ہے باب ایجاب التکبیر، اور ترجمہ وحید الزمان نے کیا ہے تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. یہ امام بخاری کا قول ہے، حدیث نہیں ہے. اس نے کہا کہ کہ امام بخاری جو فرض کا ہے کافر ہو گیا یا مسلمان ہے کچھ؟ اور یہ جو فرض کہا ہے حدیث میں بھی آگے ہے یا انہوں نے اپنی رائے سے کہا ہے؟ حدیث میں آیا تو ہمیں دکھا دے، ورنہ لکھ دے کہ بخاری اہل حدیث نہیں تھا، اہل رائے تھا، وہ رائے سے حکم بیان کرتا. جس نے میں دیکھا کہ دو مولوی اور آ رہے کہ تم نے کیا کام شروع کیا ہے، رفائی جان پر مناظرہ کرو. کہا اللہ کے بندے، رفائی جان تک پہنچے کہ میں مناظرہ تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو بات ٹھیک رہا ہوں، کسی مولوی سے کرنا مناظرہ؟ اور رفائی جان تک تو پہنچتے تم نظر ہی نہیں آتے، یہ تکبیر تحریمتوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس نے کہا اچھا یہ ہزار رہا مسئلہ پہلا. دوسری بات پوچھے، اس نے کہا جی آپ کو پتا میری دکان ہے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں امام بچے نہیں ہوں، یا اکیلا پڑھتا ہوں سنتے نفل وغیرہ یا مقتدی بنتا ہوں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اکیلا آدمی اور مقتدی تکبیر تحریمہ بلند آواز سے کہے یا آہستہ آواز سے؟ کر گا آہستہ آواز سے، کر گا یہ قرآن رکھا رہا حدیث کہیں دکھا دے. اب وہ خاموش. پھر ہم کہتے ہیں فاتحہ پر مناظرہ کرو. دیکھا میں مناظرہ تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو نماز سیکھ رہا ہوں، اور فاتحہ تک پہنچ چکا تو فاتحہ کا مسئلہ آئے گا. یہاں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی آپ کے مذہب پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، آپ کو تو تکبیر تحریمہ کا مسئلہ نہیں آ رہا. تو آپ تین تین باتیں پوچھے جائیں کہ چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، جو کہے وہ دکھا دو. جی آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے، وہ کہے آہستہ، آپ کہیں آہستہ کا لفظ دکھا دو، وہ کہے بلند آواز سے، بلند آواز کا لفظ دکھا دو. تیسرا آپ بھول بھی سکتے ہیں نا، کہ جی اگر میں نے بھول کر سبحانک اللہ کی جگہ آتا یاد کر لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ کہے ہو جائے گی، اچھا جی حدیث میں دکھا دو. وہ کہے گا نہیں ہوگی، اچھا جی حدیث میں دکھا دو. آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس طرح نماز سیکھے نا تو وہ نماز نہیں سکھا سکے گا، بلکہ آپ کو گلی میں دیکھ کر وہاں سے ایسا بھاگے گا جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا نا، ایسی بات. کبھی آپ کو نماز نہیں سکھا سکتے پوری، کبھی بھی نہیں سکھا سکتے. وہ ایک کالج کا لڑکا تھا، وہ بیچارہ سبلیغ میں جاتا تھا، تو ایک نماز کا ہی اس کا مقام تھا تھوڑا سا، وہاں غیر مقلدوں کی مسجد میں پڑھتا تھا. تو یہ بیٹھے تھے پانچ سات آدمی، وہ بیچارہ نماز پڑھنے چلا گیا تو سب نے دیکھا کہ یہ روزانہ نماز پڑھنے آتا ہے. تو آپ سے مشورہ کیا کہ ہمارا تو مشن ہے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، اب یہ نماز پڑھ کے چلا جائے، یہ جو 2 لاکھ روپے کی اتنی بڑی مسجد بنائی، اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک نمازی سکون سے نماز پڑھ کے کمرے چلا گیا، تم نے وسوسے نہیں ڈالا کہ بھائی تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی، خدا کو کیا جواب دوں گے کیا مجھ سے دن جا کے؟ کہا کہ پچھلی توبہ کرو اور آج کرو کام. وہ کہتا ہے میں بھی سمجھ گیا کہ یہ آج میری شامت آئی ہے، خیر میں نماز پڑھ کے خود ہی جا بیٹھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ بیٹا جاوید، جب تم نماز پڑھنے آتے ہو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جوانی میں نماز کا شوق ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے. سنیے نماز میں کون سی دکھ کی بات ہے؟ دیکھا کہ آپ امتی والی نماز پڑھتے ہیں نا، نبی والی نہیں پڑھتے، امتی والی پڑھتے ہیں. کہ آپ کو غلط فہمی، میں ہوئی امتی، نبی نہیں ہوں، میں ہوئی امتی. اس نے کہا نہیں نہیں پھر آپ بات سمجھ نہیں سکے، یہ نماز کوفے والی ہے، مدینے والی نہیں، کوفے والی. اس نے کہا پھر ہم تو سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کے لیے نماز ایک ہی ہے، آج پتہ چلا کہ ہر شہر کی نماز الگ ہوتی ہے. تو پھر تو میں نہ مدینے رہتا ہوں نہ کوفے، میں تو اکاڑے رہتا ہوں، مجھے اکاڑے والی دکھاؤ کون سی ہے. اب اکاڑے کا نام سنا تو ویسے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کہنے کہ چلا جاؤ سیا. دیکھا نہیں حضرت، آپ نماز سکھائے. پہلے مجھے نماز کی شرائط بتائے، پھر ارکان بتائے. اب جب اس نے سوال کرنے شروع کی، ان کو شرائط کہاں سے آئے؟ کہنے کہ بس چلا جائیے آپ. میں کہا نہیں حضرت، نماز سیکھنی ہے آپ سے. خیر وہ ایک کتاب لائے، اس کو 2 حدیثیں رفع دین کرنے کی دکھا دی. سب چلا گیا. اب پہلے اثر وہاں نہیں پڑتا تھا جو اسے جان بوجھ کر اثر پڑنے آیا, اور بعد میں تو یہ بیٹھے تھے ریڑھ میں دیکھا کہ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اثر ہوا تبلیغ کا یا نہیں. تو اس نے آ کر خود سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, دیکھو نماز آپ نے میری درست فرمائی, اب میں پڑھنے لگا ہوں, اب بھی کوئی غلطی ہو تو مجھے سمجھا دینا. تو اس نے چار دفعہ رفع جہر کی, چار رکوع کیے اور دعا بہت اوپر ہاتھ پھیر کے بیٹھ گیا کہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. نماز ہوگی؟ اس نے کہا آپ نے نماز پڑھی نہیں. اس نے کہا کیوں, پڑھی تو ہے کہ پوری تو نہیں پڑھی نا, باقی تو امتیوں والی تھی نا, نبی والی تو آپ نے اتنی سکھائی ہے, اس سے نہ پہلے سکھائی ہے نہ بعد والی سکھائی ہے, یا مجھے پوری نماز سکھائے, میں پوچھ رہا ہوں کہ شرطیں سکھائے. آخر کہنے کے چاہ چلا جائیے. اب یہ کالج کے لڑکے ان کو کوئی نہ چلے چھیل لیتے ہیں. وہ جناب مغرب کے وقت 40 لڑکے آ گئے نماز سیکھنے. اب یہ اقامت کرنے لگے تھے, وہ آ کر ان کے آگے کھڑے ہوئے. دیکھا کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے تھے, تم نے کہا کہ تمہاری نماز غلط ہے, اب پہلے ہمیں ٹھیک نماز سکھاؤ, پھر ہم مل کر نماز پڑھیں گے, ورنہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, کیونکہ ہمیں تو تم نے روک دیا نا تمہاری نماز نہیں ہوتی. اب وہ منتیں کرے کہ اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو, اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو. وہ کہ نہیں, آ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا, کہتا ہے ہم نے خود جماعت کرائی, انہوں نے فرض پڑے سنتے بھی نہیں پڑی, بھاگ گیا. کہتا ہے عشاء کے وقت ہم گیٹ میں لڑکا چلے گا نماز سیکھنے. اب انہوں نے گیٹ بند کر لیا, اتنی دیر دیوار تھی, ہم باہر کھڑے ہیں, ہم باہر سے ہاتھ باندھے اللہ کے واسطے اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھا دو, خدا کے واسطے اللہ کے نبی پاک والی نماز. وہ اندر سے ہاتھ باندھے اللہ کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو, خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دو. ہم کہتے اللہ کے واسطے دیکھو سکھا دو, تم کہتے تھے تمہاری نماز ہوتی نہیں, اس لیے ہمیں اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھا دو. وہ اندر سے ہاتھ باندھتے ہیں, تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں, تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں. تو آپ کو یہ کبھی نماز نہیں سکھا سکتے, کبھی نہیں سکھا سکتے, قیامت تک نہیں سکھا سکتے. تو یہ ان لوگوں کا بیچاروں کا حال ہے. اب یہ دو چار منٹ میں تیسرا اشتہار بھی دیکھ لیں, یہ تراوی پر ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں مبارک عمل کیا تھا؟ شعب الایمان بیہقی میں روایت ہے, درہ منصور میں بھی رمضان والی آیت کے تحت وہ درج ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضرت پاک جب رمضان کا چاند دیکھتے تو رات کو ساری رات پورا مہینہ نہیں سویا کرتے, یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ساری رات ہی بات میں گزارتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب آخری عشر آتا تو خود تو بیدار ہوتے, گھر والوں کی بیدار رکھتے, ایک اہل. اب اگر کوئی اللہ کے نبی پاک کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو رمضان کو رات کو سونا اس کے لیے جائز نہیں. حضرت تو ساری رات جاگتے تھے, اور 10 دن تو گھر والوں کو بھی نہ سونے دے. اور ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا, ترغیب دلائی کہ جتنی زیادہ بات کرو گے, ایک نفل پڑھو گے ایک فرض کا ثواب ملے گا, اور ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا. تو اس میں تو جتنی بھی کوئی بات کرے اس کو اور ترغیب دے دے بھی اور کرو اور کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا کرے. یہ سارا زور لگائیں گے رات کو بھی دن کو بھی, نہ چوروں کے خلاف, نہ زانیوں کے خلاف, نہ بے نمازوں کے خلاف. سب سے بڑا گناہ گار دوست کی ہوئی ہے جس نے بیچارے نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھی ہیں, پہلی تکبیر میں شامل ہوا ہے, روزہ رکھا ہے, ہر برائی سے بچا ہے, بس عشاء کے بعد بیچارہ تراوی 20 پڑھ بیٹھا, بس وہی دوست ہی رہ گیا ہے سارے شہر میں. رات بھی ساری اسی کے خلاف تکبیریں ہوں گی, اشتہار بھی اسی کے خلاف چھپیں گے, اور سب کچھ یہ ہوگا. اب یاد رکھو 8 بار تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ 20 میں 8 آ جاتی ہے, 20 میں تو 8 ہے. بفرض محال کوئی 8 کی روایت ہو تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ 8 تو پڑی گی نا 20 کے اندر, دیکھو جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کچھ ایک ایک دفعہ اضائے وضو دھوئے، دوسری بھی آتا ہے کہ دو دفعہ حضرت دھوتے تھے، تیسری بھی آیا کہ تین تین دفعہ دھوتے تھے. اب جس نے تین تین دفعہ دھو لیے تو کیا ایک والی حدیث کے خلاف ہوا؟ وہ ہرگز نہیں. دو والی کے خلاف ہوا؟ ہرگز نہیں. تو جس نے 20 پڑھی اس کو 8 والی حدیث سنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ 8 تو پڑھی گئی ہے، اس کو اس سے کیا خطرہ؟ خطرہ بات تو یہ ہے کہ جو 8 کے بعد زائد ہے یہ کتنا گناہ ہے، اس کے بارے میں اشتہار بھی کچھ لکھا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں. مسئلہ تو اس بات کا ہے نا. وہ جیسے میں سوابی میں بیٹھا تھا تو ایک غیر مقلد آیا، یوں کہا السلام علیکم، تو میں نے بایاں ہاتھ کھینچے، میں نے وعلیکم السلام، اس نے ہاتھ جلدی پیچھے کر دیا. کہتا جی یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ سنت ہے. میں نے کہا میں ایسا تھپڑ ماروں گا دانت سارے باہر نکل جائیں گے، تجھے جھوٹ بولنے کے لیے میرا نبی رہ گیا ہے. قطن اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. مجھے کہنے کہا کہ میں ید کا لفظ دکھا دوں، تو میں نے کہا یہ بھی ید تھا، یہ بہت تھوڑا تھا، میں نے ہاتھ ہی کیا تھا نا. آپ یمین کا لفظ دکھائے، میں لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا. آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا تو یمین پیچھے کیا ہے نا. زیادہ حضور پاک نے فرمایا کل میں یمینے کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اسی طرح کی حدیث گیا نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے مطابق کرو، بائیں رل گانا. تو خیر کہتا آپ دو ہاتھ والی حدیث دکھا سکتے ہیں. میں نے بخاری شریف اٹھائی، صفحہ 946 کے سامنے رکھ لیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کان کفی بان بین کف ہے، میری ہتھیلی حضرت پاک کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. اب دیکھو دامین حدیث ہے، کہتا ہے جی عبداللہ بن مسعود کی تو ایک ہتھیلی تھی نا، اللہ کے نبی کی دو تھی نا. ہم کوئی نبی تھوڑے ہیں کہ دو ہاتھوں سے کریں، ہم تو امتی ہے نا. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کریں گے؟ کہتے جی میں ایسے کروں گا ایک ہاتھ سے. تو میں نے کہا میں پھر ایسے کروں گا آگے، ایک انگوٹھا دکھاؤں گا. کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر دو ہاتھ سے کروں تو آپ مجھے نبی سمجھیں گے، ایک ہاتھ سے کروں تو آپ مجھے صحابی سمجھیں گے. میں نہ نبی ہوں نہ صحابی ہوں کہ ایک ہاتھ پورا آگے کروں. میں تو پھر یوں کروں گا نا تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ نہ نبی ہے نہ صحابی ہے. اب دیکھو کیسا فراد ان لوگوں کے پاس ہے. میں نے کہا یہاں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا دوسرا ہاتھ نہیں تھا. کہتا ذکر تو نہیں ہے نا. میں نے کہا نفی ہے کہیں؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کا استاد دو ہاتھ کرے اور آپ آگے سے ایک ہاتھ کریں، آپ کا باپ دو ہاتھ کرے اور آپ آگے سے ایک ہاتھ کریں، یہاں ذکر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یہاں ذکر تو اور مطلب اور ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. جب بھی کوئی دو ہاتھ کرتا ہے تو دیکھو ایک ہاتھ میرا ہے جس کے دونوں طرف اس کے دو ہاتھ لگے ہیں، اور ایک اس کا ہے جس کو دونوں طرف اس کے دو ہاتھ لگے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دوسرے ہاتھ کی نفی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک ہاتھ وہ دکھا رہے ہیں تبرک کے طور پر جس کے دونوں طرف حضرت پاک کے ہاتھ لگے ہیں، اور یہ خوبی یقین ایک ہاتھ کو ہے دوسرے کو نہیں ہے. تو وہ تو یہ تبرک بتانا چاہ رہے ہیں دوسرے ہاتھ کی نفی نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اب ان سے ان پڑھوں کے پلے حدیث پڑ گئی ہے کہ جی ید کا لفظ واحد ہوتا ہے. میں نے کہا جنس ہے نا، جیسے ایک انسان کو بھی انسان کہتے ہیں اور 100 بیٹھے ہو پھر بھی انسان کہتے ہیں. تو ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ جو ایک سے زائد اعضاء ہے نا ان کے لیے بھی واحد کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیے آپ کہتے ہیں دوسرے کو، آپ کیسے کہتے ہیں میں نہیں وہاں تھا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا کہ آپ تانے ہیں؟ یہ کہاں سے آپ؟ لیکن آپ نے سیگا تو بات کا استعمال کیا نا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے کان سے آپ کی بات سنی، تو کیا مطلب آپ کا ایک کان ہے دوسرا کان نہیں ہے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں آپ کے گھر پاؤں بھی نہیں رکھوں گا. آپ جواب ہے اللہ بجرتی بصری نور واحد کا سیگا ہے نا، تو کیا کہ یا اللہ ایک ہی آنکھ ٹھیک رہے دوسری ٹھیک نہ رہے؟ تو ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ جو ایک سے زائد اعضاء ہے بطور جنس اس کے لیے واحد کا صیغہ بولتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حدیث ان پڑھوں کے پلے پہ آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ جڑتے ہیں. تو گناہ آدمی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے یا ایک ہاتھ سے؟ تو دونوں کے جڑنے چاہیے نا. انہوں نے ایک ہاتھ جہنم کے لیے ریزرو کرا دیا کہ اس کا ہم نے گناہ جڑتے دینا ہی نہیں کرتے. ایک ہی ہاتھ آگے کرتے ہیں, دوسرا آگے نہیں کرتے. پھر بفرض بہار ہم ان کی سب باتیں مانتے, سب باتیں مانتے کہ وہ ایک ہی ہاتھ مراد ہے. تو جب ہم نے دو ہاتھ سے مساوا کیا تو ایک والی پر بھی عمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو ہمیں تو کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں ہے. اس لیے جس نے بیس پڑھی اگر واقعہ طور کوئی آٹھ کی روایت ہے تو اس پر عمل ہو گیا یا نہیں ہوا, تو اس کو کیا خطرہ ہے کہ ان حدیثوں سے کیا ڈرا دم کھا رہے ہیں؟ خطرہ تو یہ ہے کہ اگر بیس ہیں تو بھئی بیس حدیث آپ سے پوچھی جائیں گی, پھر آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بیس سے بھی جائے جتنے نفل پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو, کیونکہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے زیادہ عبادت کی. اب اس کو مثال سے سنو, آپ رکوع میں تین تسبیح پڑھنا سنت ہے نا, لفظ سنت تین ہی کے ساتھ آتا ہے نا. اگر آپ پانچ پڑھیں گے تو بنتی بن جائیں گے, اگر آپ سات پڑھیں گے تو بنتی بن جائیں گے, اگر آپ نو گیارہ پڑھیں گے تو بنتی بن جائیں گے. آپ جتنے بھی زائد پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اب کہتے ہیں جی سنت آٹھ ہی ہے, فرض محالم آپ کی بات ہی مان لیں تو اس سے زائد پڑھنے کا اگر وہ نفل بھی ہو تو فرض کے برابر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو بھی آپ کو روکنے سے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر روزانہ حدیث میں آتا ہے کہ ستر مرتبہ استغفار فرماتے تھے اور ایک بھی آتا ہے سو مرتبہ فرماتے تھے. اب جس نے سو مرتبہ استغفار کیا تو ستر حدیث کا مخالف ہوگا وہ, اور اگر آپ دو سو مرتبہ استغفار کریں تو آپ کو گناہ ہوگا. جتنا بھی آپ چاہے زائد استغفار کریں, کیونکہ جب اللہ کے نبی نے ترغیبیں فرمائی ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو رمضان شریف میں, تو جتنی حدیث بھی آ گئی اس سے زائد کی بھی ترغیب موجود ہے. تو پھر یہ جو بیس سے رات سے روکتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور دو دو لاکھ کے لیے کہنے لگے جی سنت کا لفظ بیس کے ساتھ دکھاؤ, میں نے کہا کہ بیس کے آٹھ کے ساتھ تراوی کا لفظ نبی کی حدیث میں کسی خلیفہ راشد کے قول میں, کسی صحابی, کسی تابعی, کسی تبع تابعی کے قول میں آٹھ کے ساتھ ترویہ یا تراوی کا لفظ دکھا دے, چلو آپ مجھ سے چار لاکھ روپیہ لے جائیں. دیکھیے بیس کے ساتھ ترویہ اور تراوی کا لفظ حضرت علی کے فرمان میں موجود ہے کہ جب رمضان آتا وہ لوگوں کو جمع کرتے اور قاریوں کو کہتے کہ لوگوں کو تراوی پڑھاؤ, خمسہ ترویحات عشرین رکعت, پانچ ترویح بیس رکھتے, لیکن آٹھ کے ساتھ تراوی کا لفظ نبی سے لے کر تبا تابعین تک کسی کے قول میں قطر کہیں موجود نہیں ہے, اور پھر بھی یہ لوگوں کو چیلنج دیتے پھر رہے. تو ان چیلنجوں میں سوائے دھوکے کی اور کوئی بات نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ان احادیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں جن پر تواتر سے اوپر عمل جاری ہے, اور اسی حدیث کو سنت کہا جاتا ہے. اور جن احادیث پر عمل جاری نہیں ہوا ان کو حدیث تو کہا جائے گا سنت نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالی کے نبی نے علیکم بے سنت ہی فرمایا ہے, علیکم بے حدیث ہی کبھی بھی نہیں فرمایا. ہمیں سنت کی تاکید کی گئی ہے, ایسی حدیثیں جو سنت کو مٹانے والی ہو ان پر عمل کرنے سے ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا. تو بہرحال میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کر دی کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں, اور تینوں کا مقصد ہے نبی دین کے لانے والے, صحابہ دین کے پھیلانے والے, اور ائمہ دین کے لکھوانے والے. یہی نام ہماری پوری سرد ہے, صحابہ نے آنکھوں سے دیکھ کر نبی سے دین لیا اور ہمارے امام نے صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھا. اس لیے ہمارا جو دین ہے یہ تو مشاہدے پر مبنی ہے نا, اور پھر امام کے بعد تواتر اس پر ہر جگہ عمل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمارا دین متواتر ہے, ہمارا قرآن بھی متواتر, سنت بھی متواتر, اور مذہب حنفی بھی متواتر. تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی حق اور سچ دین پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اب ایک دم آخر میں سیکھ لیں کہ جب بھی کوئی وسوسہ ڈالے آ کر اس کے خلاف تو سورت برنات پڑھ کے اس کی طرف پھونک مار دینا کہ یا اللہ اس کے وسوسے اسی کے پاس رہے، ہمیں اس کے وسوسوں سے بچانا۔